باب القصر ہم نے شروع کیا تھا، آپ نے پڑھا کہ قصر لغت میں کہتے ہیں بند کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص شئین بشئین بطریقین مخصوص، اور مخصوص طریقے سے مراد چار طریقے جو آگے وہ ذکر کریں گے مولانا، عطف، نفی اور استثناء کا اس کے ساتھ، انما کے ساتھ، اور تقدیم کے ساتھ. اور پھر قصر دو قسم پر، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی. قصر حقیقی یہ ہے کہ آپ اس بات کریں مذکور کے لیے تو نفی کریں جمیع ما عدا سے، یعنی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں، تو یہ کیا ہے؟ قصر حقیقی ہے کہ حقیقتاً ایک چیز بند ہے دوسری میں. اور قصر اضافی یہ ہے کہ بعض مخصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز کے اندر، تو یہ قصر اضافی ہے مولانا. تو یہاں قصر حقیقتاً نہیں آ رہا بلکہ بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے آ رہا ہے. پھر اس پر ایک اشکال ہوا تھا، علامہ طبرانی نے اس کا جواب ذکر کیا تھا. اشکال یہ تھا کہ آپ نے قصر کی تقسیم کر دی حقیقی اور اضافی کی طرف، یہ تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے بھائی، اس لیے کہ حق قصر جو ہے امور اضافیہ میں سے ہے. اس میں ایک آپ ایک چیز کو بند کرتے ہیں غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کس کی طرف؟ تو اس میں نسبت ملحوظ ہے. ہاں اگر وہ غیر جمیع ما عدا ہو تو حقیقی، بعض ہو تو اضافی، تو اضافی، تو یہ امور اضافیہ میں سے ہے. اور آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں حقیقی اور اضافی کی طرف، اور حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق غیر پر موقوف نہ ہو. امر اضافی وہ جس کا تعلق غیر پر موقوف ہو، اور امر حقیقی وہ جس کا تعلق غیر کے جس کا تعلق غیر کے تعلق پر موقوف نہ ہو. جیسے رجل ہونا بھائی، اس کا تعقل کسی پر موقوف ہے؟ انسان ہے، حیوان ہے وغیرہ، جو کہ بعض چیزوں کا تعقل غیر پر موقوف ہوتا ہے، جیسے بیٹا ہونا اور جیسے باپ ہونا بھائی. تو یہ تو آپ نے کیا کیا، ایک امور اضافی میں سے ایک چیز ہے مولانا اور وہ قصر ہے، اس کی آپ نے پھر آگے تقسیم کر دی الی نفسہ و الی غیرہ، کہ اس کی ایک قسم کیا ہے، اضافی ہے اور ایک حقیقی ہے. تو جواب دیا کہ بھئی حقیقی کا یہ معنی نہیں یہاں پر جو آپ کر رہے ہیں، کہ وہ شے جس کا جو اپنے تعقل میں غیر کی محتاج نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کا دو نام ہم نے رکھ دیے بھئی. امر اصل میں تو قصر ہے امور اضافیہ ہی میں سے، لیکن اگر یہ قصر آیا بنسبت جمیع ما عدا کے، تو پھر یہ ہے کیا ہے؟ قصر حقیقی، یعنی حقیقتاً یہاں قصر موجود ہے، ایک چیز بند ہو رہی ہے دوسری میں اور کسی میں پائی نہیں جا رہی، اور بعض کی طرف نسبت ہو تو پھر اس کا کیا نام رکھا ہم نے؟ اضافی رکھا. تو حقیقی کا وہ معنی نہیں جو آپ نے بتلایا یہاں، لہذا اب دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور تخصیص جو ہے وہ من قبیل الاضافات بھی ہوئی، اور یہ تقسیم بھی اس کے منافی نہ ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا کہ قصر حقیقی ہو یا اضافی ہو، دونوں دو دو قسم پر ہیں، یا تو قصر الموصوف علی الصفت ہوگا یا قصر الصفت علی الموصوف. اور صفت سے مراد کیا تھا؟ نعت نحوی نہیں مراد، بلکہ وہ معنی جو قائم بال غیر ہو. تو نعت نحوی وہ تابع ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس کے اندر پایا جائے؟ مطبوع میں پایا جائے اور شمول کے علاوہ ہو. جو نح میں آپ نے پڑھی وہ نہیں مراد، بلکہ وہ معنی جو قائم بالغیر ہو وہ مراد ہے. اور ان دونوں کے درمیان علامہ طبرانی نے بتایا تھا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ایک مادہ اجتماع کا ہے اور دو مادے افتراق سے ہیں. اچھا، اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے کیا کہا کہ نعت سے کیا مراد ہے؟ معنی قائم بال غیر، یعنی وہ چیز جس کا الگ وجود نہ ہو، اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو. جیسے یہ سفیدی ہے، اس کا الگ کوئی وجود نہیں، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے، یا صفحے پر آئے گی، یا کپڑے پر آئے گی، یا دیوار پر آئے گی، اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر اشکال ہوا کہ یہ کی صورت میں تو آپ نے دو ہی قسمیں بتائیں، قصر الصفت علی الموصوف یا قصر الموصوف علی، لیکن اس قسم کی مثالیں ما زید الا اخو کا، یہاں تو کوئی ایسا معنی نہیں جو قائم بالغیر ہو، زید بھی غیر کے ساتھ قائم نہیں، اخو کا بھی غیر کے ساتھ قائم نہیں۔ اس طرح معمل باب الا ساجن، دروازہ بھی جو قائم بالغیر ہو ایسا نہیں، اسی طرح ساگوان بھی ایسا معنی نہیں جو قائم بالغیر ہو، یہ بھی ذات کا نام ہے صرف۔ اسی طرح تو وما ھذا الا زیدن، تو ان مثالوں کے اندر صفت کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جب صفت کا ذکر ہی نہیں ہے تو نہ تو یہ قصر الصفت علی الموصوف ہو سکتے ہیں نہ قصر الموصوف علی، کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک تو ہمیں صفت چاہیے ہی ہوتی ہے، یہاں ایک بھی صفت نہیں۔ تو جواب دیا تھا بھائی یہاں ہم تاویل کرتے ہیں ثانی کے اندر اور اس کو صفت بناتے ہیں، اخوک اخ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں، بھائی ہونا، اور ساج سے کیا مراد لیتے ہیں، ساگوان سے ساگوان ہونا، اور زید سے کیا معنی مراد لیتے ہیں، زید، تو ہم نے مصدر بنا دیا اور مصدر معنی ہے جو قائم بال غیر ہوتا ہے، تو اب قصر الموصوف علی صفت ہو جائے گا بھائی۔ پھر آپ نے پڑھا کہ قصر اول یعنی قصر موصوف علی صفت کس میں سے، حقیقی میں سے، وہ قریب ہے، ماتن نے آپ کو بتلایا کہ نہ پایا جائے، اس لیے کہ کسی چیز کی جمیع صفات کا احاطہ ممکن نہیں، بلکہ علامہ طبتزانی نے بتایا کہ یہ محال ہے بھائی کہ ایک چیز کے لیے کو ایک ہی صفت میں بند کر دیں اور باقی تمام صفات کی نفی کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جس صفت کی بھی نفی کریں گے اس کی نقیض ضرور ثابت ہو جائے گی، جب آپ ایک چیز سے قیام کی نفی کریں گے تو خود بخود کیا آ جائے گا، غیر قیام اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تو ایک شے ایک ہی صفت کے اندر بند ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری کی مثالیں کہتے ہیں کثیر ہیں، جیسے میں نے مثال دی تھی لا الہ الا اللہ، یہ قصر صفت ہے علی الموصوف، تو صفت الوہیت بند ہے کس کے اندر، ذات باری تعالی کے اندر۔ اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے ثانی، یعنی کس کے ثانی کون ہے بھائی، قصر صفت علی الموصوف، اور وہ بھی حقیقی، اس کے ذریعے مبالغے کا ارادہ کیا جاتا ہے جبکہ آپ غیر مذکور کو کسی شمار میں نہ رکھیں۔ مثلا گھر کے اندر زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، آپ اس صورت میں کہتے ہیں لا فی الدار الا زید، تو آپ نے حصول فی الدار کو بند کر دیا کس کے اندر، زید کے اندر، تو کیا یہ حقیقتن ہے یا ادعاءن ہے مولانا، ادعاء، آپ نے اس کے علاوہ کو عدم کے درجے میں اتار لیے کہ زید بڑا آدمی موجود ہے، یہ باقی تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے، تو یہ قصر حقیقی ہوا ادعائی، قصر حقیقی ادعائی ہوا۔ لیکن اگر آپ زید یہ کہتے ہیں گھر میں صرف زید ہی ہے اور زید کے مقابلے میں نفی صرف عمر کی کر رہے ہیں، بکر خالد وغیرہ تو موجود ہیں لیکن عمر نہیں موجود، تو آپ عمر کے مقابلے میں کہتے ہیں گھر میں صرف کون ہے، تو آپ نے بکر اور خالد کو عدم کے درجے میں یہاں کوئی اتارا نہیں، بلکہ ان کی طرح ہماری توجہ ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ مولانا پھر قصر اضافی بن جائے گا۔ تو اگر عدم کے درجے میں اتار دیا تو یہ کیا بنے گا، قصر حقیقی ادعائی، اور اگر عدم کے درجے میں نہ اتارا تو پھر یہ کیا بنے گا، قصر اضافی بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ قصر الموصوف علی صفت جو غیر حقیقی ہے، قصر الموصوف علی صفت جو غیر حقیقی ہے وہ کس چیز کا نام ہے، تخصیص امر بصفت دون صفت اخرى، او یا تخصیص امر بصفت مکان صفت اخرى، تو آپ ایک موصوف کی تخصیص کرتے ہیں ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری کے ساتھ، دون اخرا کا کیا معنی، نہ کہ دوسری کے ساتھ، جی یہ ترجمہ یاد رکھنا، اور مکان اخرا کا کیا معنی، ایک صفت کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں دوسری صفت کی جگہ پر، جگہ پر۔ تو جب دون اخرا کہا تو اس کے ذریعے اس میں داخل ہوا مولانا قصر افراد، اور مکان اخرا کہا تو اس میں داخل ہوا قصر قلب اور قصر عین، اس لیے کہ قصر افراد کے اندر مخاطب شرکت کا قائل تھا دو چیزوں میں، تو آپ نے ایک چیز ثابت کر دی اور دوسری کی کیا کر دی؟ نفی کی. تو آپ نے کیا کیا؟ تخصیص الموصو، تخصیص امر بصفت دون صفت کیا، ایک صفت کے ساتھ موصوف کیا نہ کہ دوسری کے ساتھ. تو یہ کیا بن گیا؟ قصر افراد. جبکہ اس کے مقابلے میں مکانہا جب کہا ایک صفت کی جگہ پر دوسری، معلوم ہو مخاطب عکس کا قائل تھا، اس کا خیال تھا زید کھڑا ہے، آپ نے کہا نہیں زید صرف بیٹھا ہے، تو آپ نے ایک صفت کی جگہ پر کس کیا کیا؟ دوسری صفت کو ثابت کر دیا. یا تو یہ قصر قلب داخل، اسی طرح اسی میں قصر تعین بھی داخل ہے. قصر تعین کس طرح داخل ہے؟ کہ احتمال تھا، مخاطب متردد تھا کہ پتہ نہیں زید کے لیے قیام ثابت ہے یا قعود ثابت ہے، تو آپ نے جب قیام ثابت کیا تو اس کو کس کی جگہ ثابت کیا ہے؟ قعود کی جگہ پر، تو یہ بھی اس کے اندر داخل. اسی طرح قصر الموصوف، قصر الصفت علی الموصوف غیر حقیقی جو ہے یعنی اضافی، اس میں بھی یا تو آپ کریں گے تخصیص صفت بامر دون امر آخر، تو دون ایک موصوف کے ساتھ نہ کہ دوسرے، تو اس میں قصر افراد داخل ہوا. او مکانہ، یا تخصیص کریں گے ایک صفت کی، ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ دوسرے کی جگہ، تو اس میں کیا داخل ہوا؟ قصر قصر قلب اور تعین داخل ہوئے. پھر دونہ کا معنی انہوں نے آپ کا بتلایا کہ دونہ اخرا کا کیا معنی ہے؟ کہ مخصص جو ہے تجاوز کرتا ہے دوسری صفت سے، یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے. اس پر پھر اشکال ہوا تھا مولانا، اشکال یہ کہ آپ نے دو بات، آپ نے کیا کہا بھائی؟ تخصیص صفت بصفت دونہ دونہ اخرا، اور پھر آپ نے کہا مکان اخرا، یہ تو کیا تھا؟ تخصیص امر قصر الموصوف میں بات چل رہی تھی، اور اگر تخصیص صفت ہوتا تو اس صورت میں آپ نے کیا کہا؟ دون آخر اور مکان آخر. بھائی یہ عبارت میں آپ نے پڑھا بھائی، چار قسمیں بتائی نا، قصر الموصوف علی صفت دو قسم پر ہوا مولانا، ایک میں کیا آ رہا ہے؟ دونا، اور ایک میں مکان، اور اسی طرح قصر الصفت علی الموصوف میں بھی دو، ایک میں کیا آ رہا ہے؟ مکان آخر، ایک میں دونا آخر آ رہا ہے. تو ان سے کیا معنی ہے آپ کا؟ اگر آپ کا معنی صفت دونا اخرا، یہاں سے دونا اخرا سے مراد صفت واحدت اخرا مراد ہے، ایک صفت کی نفی کرنا چاہتے ہیں، تو مولانا آپ کی تعریف جامع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صورت نکل گئی کہ مخاطب دو سے زیادہ صفات میں شرکت کا قائل. آپ نے کیا کہا؟ قصر افراد میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ تخصیص کر دینا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ تو آپ نے نفی کس کی کی؟ ایک صفت کی. ہو سکتا ہے مخاطب تین صفات میں شرکت کا قائل تھا، جب آپ نے ایک کو اس بات کیا تو کتنے کی نفی ہوئی؟ تو یہ صورت تو خارج ہوئی، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نفی ایک کی کرنی ہے، کس کی؟ تو یہ صورت خارج، جس میں دو یا تین یا چار کی نفی آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کی تعریف جامع، حالانکہ یہ بال اتفاق یہ بھی قصر افراد میں داخل ہے. مخاطب پانچ صفات میں شرکت کا قائل تھا، آپ نے موصوف کو ایک صفت میں بند کر دیا تو کتنے کی نفی ہوئی؟ ایک کی یا چار کی؟ تو یہ بھی قصر افراد ہے، حالانکہ آپ نے دون اخرا سے کیا مراد لیا؟ ایک صفت، تو آپ کی تعریف جامع نے. یا آپ اس سے کیا مراد لیں گے مولانا جی؟ کیا مراد لیں گے؟ یا عام مراد لیں گے؟ پہلے تو آپ نے دونہ اخرا سے ایک صفت مراد دی تھی، آپ عام مراد لیں گے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، سب کی نفی مراد ہے. تو اب ٹھیک ہے مولانا، ایک والے ایک کی نفی مراد ہو، آپ معتقد تھے زائد میں صرف دو صفات ہیں، میں نے ایک کا افراد کیا، ایک کی نفی کی، تو دونہ اخرا سے کیا مراد تھا؟ چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زائد ہو، تو یہ بھی اس میں داخل. آپ چار صفات کے قائل تھے، میں نے ایک کا افراد کی، نفی کتنے کی کی؟ تین کی، تو یہ بھی اس میں داخل، کیونکہ جس کی نفی تھی وہ عام تھا، چاہے ایک ہو چاہے ایک سے. جا لیکن اس صورت میں تعریف معنی نہیں رہتی، قصر حقیقی بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نے عام مراد دیا تو عام کے اندر چاہے ایک ہو چاہے زائد ہو، اور زائد کے اندر تو پھر جمیع صفات بھی داخل ہو گئیں، تو آپ کی تعریف جامع نہ رہی۔ تو جواب کیا دیا تھا ہمارا کہ یہاں بھائی عام مراد ہے، عام مراد ہے، لیکن شرط یہ کہ علی سبیل، کہ وہ صفت جس کی آپ نفی کریں، کہ نفی علی سبیل التفصیل ہونی چاہیے، علی سبیل الاجمال نہیں ہونی چاہیے۔ علی سبیل التفصیل کا یہ معنی جس جس صفت کی نفی کر رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، علی سبیل الاجمال وہ قصر حقیقی میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، باقی جمیع صفات اس سے کیا کر رہے ہیں، منفی کر رہے ہیں۔ بھئی کون کون سی ہیں تفصیل نہیں پتا ہوتی، بس جمیع معادہ کی کیا ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے۔ تو شرط یہاں کہتے ہیں مراد عام ہے، اور عام کی صورت میں آپ نے کیا تھا، قصر حقیقی بھی داخل ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں عام لو علی سبیل التفصیل، علی سبیل الاجمال مراد نہیں لو، نہیں، کیونکہ اگر علی سبیل الاجمال مراد لیں گے پھر قصر حقیقی داخل ہو سکتا ہے، ورنہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ایک صفت کی تفصیل بتائیں، معلوم ہو کہ اس کی نفی ہو رہی، یہ ایک جواب۔ یا دوسرا جواب کہ عام مراد ہے، وہی دوبارہ جواب، لیکن آپ نے کیا کہا تھا، قصر حقیقی بھی داخل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک اور ایک سے زائد میں جمیع صفات بھی شامل ہیں، تو جب آپ ایک یا زیادہ کی نفی کریں گے تو جمیع کی بھی کریں، وہ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ تو جواب یہ کہ وہ عام جو آپ مراد لے رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جمیع نہیں ہونے چاہیے۔ بس آپ ایک صفت کا اثبات کر رہے ہیں اور جس کی نفی کر رہے ہیں وہ عام ہے، چاہے ایک ہو چاہے ایک سے، لیکن جمیع نہیں ہونا چاہیے، اور جب جمیع نہ ہونے کی شرط لگائی تو قصر حقیقی کیا ہوا، نکل گیا۔ اچھا تو پتہ چلا، معلوم یہاں سے اتنا ماننا کہ دونوں کی دو دو قسمیں ہیں، چاہے قصر موصوف علی صفت ہو، چاہے قصر صفت علی موصوف ہو، کیونکہ دونوں میں تخصیص شیئن، تخصیص بشیئن دون شیئن ہوگا یا مکان شیئن ہوگا، تو چاہے قصر موصوف اس کی بھی دو قسمیں ہوئی اور قصر صفت اس کی بھی دو قسمیں ہوئی، تو پھر ان میں سے جو پہلی قسم ہے، دونوں کی جو دو دو قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کون سی، قصر افراد والی، اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا، میں اعتقد شرکا، جو کس چیز کا قائل ہو، شرکت کا قائل ہو، تو پھر ہی آپ کیا کریں گے، افراد کریں گے، افراد کریں گے، اور اس کو قصر افراد کہتے ہیں، اس لیے کہ شرکت کو کیا کرتا ہے، قطع کرتا ہے۔ اور ثانی کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو عکس کا قائل ہو، ثانی کون تھا بھائی، مکان شئین، مکانہ، اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا کہ جو کس، جو عکس کا اعتقاد رکھتا تھا، تو آپ نے ایک صفت کی جگہ پر کیا کی، دوسری صرف، تو آپ نے مکان تخصیص و شئی، مکان شئین کیا، تو اس کو کیا کہیں گے، قصر قلب کہیں گے، کیونکہ آپ نے مخاطب کے حکم کا قلب کر لیا، وہ تو قیام کا قائل تھا، آپ نے کیا ثابت کر دیا، قعود ثابت کر دیا۔ او تساویا عندہ، یہ او تساویا کا عطف مولانا یعتقد العکس پر بھی ہو سکتا ہے اور یعتقد شرکت پر بھی ہو سکتا ہے، دو عبارتیں گزری۔ انہوں نے کیا کہا بھائی، دون شئین کے ساتھ کس کو خطاب کریں گے، جس میں شرکت ہو، قصر افراد، اس کو قصر افراد کہیں گے، اور مکان شئین کے ساتھ کس کو خطاب کریں گے، جس میں عکس ہو۔ تو اب او تساویا کا عطف دونوں پر ممکن ہے، پہلی صورت پر بھی اور ثانی پر بھی، اور علامہ مفتاح العلوم میں علامہ سکاکی نے، اچھا چلیے وہ آگے آ رہے، تو یہاں پر عطف تو کہتے ہیں دونوں پر ممکن ہے، لیکن اسی مصنف نے اسی کتاب کی جو خود شرح لکھی تلخیص کی، مفتاح کے ایزاح کے نام سے، اس میں انہوں نے عطف کس پر کیا ہے، من یعتقد العکس پر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا یہ مکان شئین والی میں صورت داخل ہے، یعنی تساویا اس سے کیا مراد ہے؟ قصر تعین مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ابھی تفصیل آ رہی ہے، قصر تعین مراد ہے، تو ان کے نزدیک قصر تعین کس صورت میں آیا؟ دون شئین میں آیا یا مکان شئین؟ مکان شئین میں، تو اس کے نزدیک دونوں امر برابر ہیں، یعنی دونوں امر کیا برابر ہیں مولانا؟ متصف ہونا صفت کس میں؟ قصر الموصوف میں. قصر الموصوف میں کیا کرتے ہیں مولانا؟ شرکت ہوتی ہے نا، قصر الموصوف میں آپ موصوف کو بند کرتے ہیں نا، کس کو بند کرتے ہیں؟ موصوف کو بند کرتے ہیں، کس میں؟ صفت میں. زید کاتب ہی ہے، شاعر نہیں ہے. تو دو صفات تھیں، ایک مذکور ہے، آپ نے کیا ذکر کی؟ زید صرف کیا ہے، اور تو غیر مذکور کیا ہوا؟ شاعر. تو متکلم مخاطب کے نزد وہ شخص مخاطب کیا جائے گا اس کلام کے ساتھ جی جو کیا تھا؟ جس کے نزدیک دونوں امر برابر ہیں. اس کے ساتھ متصف ہونا بھی برابر، قیام کے ساتھ اور قعود کے ساتھ متصف ہونا بھی، اور آپ نے صرف کیا ثابت کیا؟ قیام ثابت کیا. تو اس کے نزدیک یہ مذکور اور غیر مذکور دونوں کے ساتھ متصف ہونا برابر تھا. یا یہ تو قصر موصوف تھا، قصر صفت کے اندر موصوف کا، موصوف مذکور اور غیر مذکور کا اس صفت کے ساتھ متصف ہونا. آپ نے کہا ما کاتب الا زید، تو کتابت کو کس میں بند کیا؟ زید میں. اور مخاطب کے نزدیک کتابت کے ساتھ زید کا موصوف ہونا اور عمر کا موصوف ہونا دونوں کا کیا تھا؟ برابر تھا. یہ قصر الصفت کی بات چل رہی ہے نا بھائی، کس کو بند کرنا ہے؟ صفت کو. تو مخاطب کس چیز کا قائل تھا؟ صفت میں شرکت کا قائل تھا، یعنی یہ صفت اس کے نزدیک دو موصوفوں میں ہو سکتی تھی، زید میں بھی اور عمر میں بھی ہو سکتی تھی، تو آپ نے بند کر دی کس کے اندر؟ تو زید ہوا مذکور، غیر مذکور کون ہوا؟ عمر ہوا. تو اس کے نزدیک اس صفت کے ساتھ زید اور عمر دونوں کا متصف ہونا برابر تھا. کیا تھا؟ برابر تھا. تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ قصر تعین کے ساتھ بند کریں گے ایک کے اندر، اور اس کو قصر تعین کہتے ہیں مولانا. تو خلاصہ کلام یہ مولانا، تخصیص التخصیص بشئین دون شئین، یہ کیا ہے؟ تو توجہ کرو بھائی ادھر، التخصیص بشئین دون شئین، اس کے ساتھ یہ کیا ہے مولانا؟ قصر افراد ہے. تو اس میں مخاطب کس چیز کا قائل تھا؟ شرکت کا قائل تھا. اور التخصیص بشئین مکان شئین، اس میں اگر مخاطب عکس کا قائل تھا تو اس کو کیا کہیں گے؟ قصر قلب کہیں گے. اور اگر اس میں مخاطب کے نزدیک دونوں امر برابر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ قصر تعین کہیں گے، قصر تعین کہیں گے. وفیہ نظر، یہاں سے علامہ تفتازانی اعتراض کر رہے ہیں صاحب کتاب پر. صاحب کتاب نے کیا کیا بھائی؟ مکان تخصیص شئین بشئین دون شئین، اس سے کیا مراد دیا؟ صرف قصر افراد. اور تخصیص شئین بشئین مکان شئین، اس سے کیا مراد دیا؟ قصر قلب بھی اور قصر تعین بھی. تو قصر تعین کو انہوں نے داخل کیا تخصیص شئین بشئین مکان شئین کے اندر، اس کے اندر داخل کیا. تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں علامہ تفتازانی کے صاحب تلخیص، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قصر تعین کس کے اندر داخل ہے؟ تخصیص شئین بشئین مکانہ شئین کے اندر داخل، یہ ہمیں تسلیم نہیں. اس لیے کہ تخصیص الشیئن بشیئن مکان شیئن کا کیا معنی، ایک چیز کی جگہ کیا کرنا دوسری چیز ثابت کرنا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کی تخصیص کرنا. تو یہاں پر ایسا نہیں کہ مخاطب، یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ مخاطب عکس کا قائل ہو، مخاطب قیام کا قائل تھا، آپ نے کیا ثابت کر دیا قعود، تو اب یوں کہیں گے ایک چیز کی جگہ پر کیا کی، دوسری چیز کی تخصیص کر دی. لیکن قصر تعین کے اندر ایسا نہیں، کیونکہ اس میں تو وہ مخاطب اس کے عکس کا قائل ہی نہیں ہے، وہ تو متردد ہے بین القیام و بین القعود، ان دو میں متردد ہے، تو یہ اس کے اندر داخل نہیں. اور اگر اس کو مان لیں کہ یہ کس میں داخل ہے، مکان شیئن کے اندر احتمالا یہ داخل ہے، اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ دون شیئن میں بھی داخل ہے. کیا اعتراض ہوا کہ آپ نے قصر تعین کو کس میں داخل کیا؟ مکان شیئن. یہ مکان شیئن میں نہیں داخل، بلکہ کس میں داخل ہے؟ دون شیئن میں داخل ہے. اگر آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ مکان شیئن میں داخل، تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دون شیئن کے اندر بھی داخل ہے. تو جب دونوں میں داخل ہے تو ترجیح دینا ایک میں داخل کرنا اور دوسری میں داخل نہ کرنا، یہ ترجیح بلا مرجح ہے. کس طرح ایک میں داخل کہتے ہیں، اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ قصر تعین داخل ہے کس کے اندر، مکانہ شیئن کے اندر، احتمال کے طور پر، مثلا مخاطب متردد تھا کس کے اندر، قیام اور قعود میں متردد تھا، تو آپ نے زید کے لیے کیا ثابت کیا، قیام ثابت کیا، تو آپ چاہے قیام ثابت کریں چاہے قعود ثابت کریں، احتمال یہ ہے کہ اس کو دوسرے کی جگہ کیا کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے. جب آپ قیام ثابت کریں گے تو احتمال قعود کا بھی تھا، تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ قیام کس کی جگہ ثابت ہوا، یعنی مکان شیئن ہوا. اور اگر آپ قعود ثابت کریں تو یوں سمجھیں گے ہم اس قعود کو کس کی جگہ ثابت کیا، قیام کی جگہ، کیونکہ قیام کا بھی کیا تھا، احتمال تھا. تو کیا ہوا، مکان شیئن آپ نے ایک چیز کو ثابت کیا، یعنی قیام کو کس کی جگہ، قعود کی جگہ ثابت کیا. تو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ قصر تعین مکان شیئن میں داخل ہے، جیسا کہ احتمالا داخل کیا ہم نے ابھی، تو پھر یہ قصر تو دون شیئن میں بھی یہ داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب مخاطب متردد تھا دو صفات کے اندر، کہ زید پتہ نہیں قائم ہے یا زید قائم ہے یا قاعد ہے، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں، زید ما زید الا قائم، تو آپ نے زید کے لیے قیام، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زید کے لیے قیام ثابت کیا نہ کہ قعود. تو دیکھو مکان شیئن میں اگر داخل کر رہے تھے تو دیکھو دون شیئن کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے. دون شیئن کا کیا معنی، ایک صفت نہ کہ، تو وہاں پر تھا ایک صفت کی جگہ دوسری صفت، اور دون شیئن ایک صفت نہ کہ، تو اگر وہاں احتمال تھا کہ یہ کس میں داخل ہے، مکان شیئن میں داخل ہونے کا احتمال ہے، تو دون شیئن میں داخل ہونے کا بھی احتمال ہے کہ اس میں بھی داخل ہو جائے، کیونکہ آپ چاہے قیام ثابت کر لیں چاہے قعود ثابت کر دیں، یہ کہنا درست ہے کہ زید کے لیے قعود ثابت کیا نہ کہ، اس کو دونوں میں تردد تھا تو قیام ثابت کیا، قویت کتابت اور شاعری میں اس کو تردد تھا تو کیا ثابت کی، شاعری ثابت کی نہ کہ کتابت ثابت. تو لہذا آپ کا اس قصر تعین کو کس میں داخل کرنا، مکان شیئن میں داخل کرنا نہ کہ دون شیئن میں، یہ کیا ہے، ترجیح بلا، حالانکہ یہ تو دونوں میں پھر داخل ہوگا، دونوں میں داخل ہوگا. چنانچہ علامہ سکاکی نے ایسا ہی کیا ہے بھائی. علامہ سکاکی نے قصر کی دو قسمیں بنائی بھائی، یہی ایک مکان شیئن اور ایک دون شیئن. اور دون شیئن میں کیا داخل کیا، قصر افراد، اور مکان شیئن میں کیا داخل کیا، قصر قلب. اور انہوں نے کس میں بھی دو ہی بنائی، ایک قصر قلب ہے ایک قصر افراد ہے، قصر تعین انہوں نے بنائی نہیں. پسے تعین انہوں نے بنائی ہی. علامہ سکاکی نے کیا کیا ہمارا نے کتنی قسمیں بنائی؟ اول کیا؟ دون شین. ثانی مکان شین. دون شین میں کس کو داخل کیا؟ قصر افراد کو. مکان شین میں اور قصر تعین ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں قصر تعین داخل ہے قصر افراد کے اندر ہی، قصر افراد ہی میں، کیونکہ قصر افراد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ مشارکت کی. کس کی نفی کرتے ہیں؟ مشارکت کی نفی کرتے ہیں. اب چاہے یہ مشارکت حقیقی ہو، یعنی زید حقیقتاً قائل تھا کس چیز کا؟
شرکت
کا. زید قائم بھی ہے اور شاعر بھی ہے مثلا، یا زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے. آپ نے کیا کیا؟ شاعر کو ثابت کیا اور کاتب کو ثابت. اس کو کیا کہیں گے؟ میں کدھر باہر کدھر دیکھ رہا ہوں؟ صورت سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے کس میں داخل کیا؟ علامہ سکاکی نے قصر افراد. ان کے نزدیک قصر افراد نام ہے قطع شرکت کا. کس چیز کا؟ چاہے وہ شرکت حقیقتاً موجود ہو، چاہے احتمالاً موجود ہو. تو ازالہ شرکت حقیقی ہو یا ازالہ شرکت احتمالی ہو، اس کو کس میں داخل کر دیا؟ قصر افراد میں. تو مولانا مخاطب دو صفات میں شرکت کا قائل تھا کہ زید کاتب بھی ہے اور یہ کس میں داخل، اور آپ نے پھر ایک صفت ثابت کر دی، تو یہ کس میں داخل؟ قصر افراد میں. اسی طرح چاہے مخاطب قائد متردد ہو دو صفات میں کہ پتہ نہیں زید شاعر ہے یا پتہ نہیں زید کاتب ہے، اس کو بھی انہوں نے کس میں داخل کر دیا؟ قصر افراد ہی میں، کہ اس میں ازالہ ہو رہا ہے کس چیز کا؟ شرکت ہے احتمالی کا. شرکت ہے تو ازالہ چاہے شرکت حقیقی کا ہو چاہے شرکت احتمالی، دونوں کو کس میں داخل کیا؟ قصر افراد کے اندر داخل کیا، دون شئین کے تحت اس کو لے کر آئے، اور قصر قلب اور مکان شئین میں صرف کس کو داخل کیا؟ قصر قلب کو. تو ان کے نزدیک کس میں ہی دو ہیں، قصر افراد اور قصر اور قصر تعین کس میں داخل ہے؟ قصر افراد ہی میں داخل ہے، یہ الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جبکہ مصنف نے کیا کیا؟ دون شئین کے اندر صرف کس کو داخل کیا؟ قصر افراد کو. اور قصر افراد سے صرف کیا مراد لیا؟ جہاں ازالہ ہو شرکت حقیقی کا، صرف وہ مراد لی بس. اور پھر وہ جو ازالہ شرکت احتمالی تھا اس کو کس میں داخل کر دیا؟ مکان شئین کے اندر. چنانچہ مکان شئین کے اندر قصر قلب کو بھی داخل کر دیا اور قصر تعین کو بھی داخل کر دیا. تو یہ خلاصہ کلام یہ مولانا، انہوں نے بھی دو جگہیں ذکر کی، دون شئین اور ایک جگہ کیا ذکر کی؟ مکان شئین. لیکن دون شئین اور دون شئین کے اندر دونوں صورتیں داخل کر دیں، ازالہ شرکت حقیقی ہو یا ازالہ شرکت احتمال، دونوں کو اس میں داخل کر دیا. اور اگر ایک چیز کی جگہ پر دوسری چیز کو ثابت کیا جائے، مخاطب عکس کا قائل ہو، اس کو اس میں داخل کیا؟ مکان شئین کے اندر داخل کیا. اور پہلی کا نام کیا رکھا؟ قصر افراد. اور دوسری کا نام کیا رکھا؟ قصر قلب. جبکہ صاحب تلخیص نے یہ کیا کہ دون شئین کے اندر صرف وہ صورت داخل کی جہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ازالہ ہو رہا ہے کس چیز کا؟ شرکت ہے. صرف شرکت حقیقی کا جو ازالہ ہو رہا ہے اس کو کس میں داخل کیا؟ قصر دون شئین کے اندر داخل کیا. اور ازالہ شرکت احتمالی اس کو کس میں داخل کیا؟ مکان شئین میں. اسی طرح مخاطب جو عکس کا قائل تھا اس صورت کو بھی کس میں داخل کر دیا؟ مکان شئین کے اندر. البتہ پھر مکان شئین کے اندر انہوں نے نام الگ الگ رکھے، اگر مخاطب عکس کا قائل تھا تو اس کا نام قلب رکھا، اور اگر مخاطب کس چیز کا قائل، اس کے نزدیک شرکت کا احتمال تھا، اس کا نام کیا رکھا؟ تعین. تو فرق یہ ہوا کہ صاحب تلخیص نے بھی دو قسمیں بنائیں، علامہ سکاکی نے بھی دو بنائیں. علامہ سکاکی نے دو قسمیں پہلی میں داخل کی اور دوسری میں صرف ایک، اور علامہ صاحب تلخیص نے پہلی میں ایک کی اور دوسری میں دو. پھر اس کے بعد فرق یہ کہ علامہ سکاکی نے پہلی میں دو داخل تو کر دی لیکن نام ایک ہی رکھا، کیا قصرے، اور دوسری میں تو ایک ہی تھی، جبکہ صاحب کتاب نے پہلی میں ایک داخل کی اس کا نام کیا رکھا قصر اسرا، اور دوسری میں دو داخل کی اور پھر ان کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا، ایک کا نام قصر قلب اور ایک کا قصر تعین رکھا. وفیہ نظر، اور علامہ کے صاحب کتاب کے اس قول میں نظر ہے، لِأَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، ان فی قصر تعین تخصیص شیئن بشیئن مکان آخر، کہ قصر تعین کے اندر کیا ہے، تخصیص ہے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ مکان آخر، دوسری چیز کی جگہ پر مکان، یعنی اگر مکان شیئن ہے اس میں، فلا یخفا، تو یہ بات بھی مخفی نہیں، ان فیہ تخصیص شیئن بشیئن دون آخر، کہ اس میں کیا ہے تخصیص شیئن بشیئن دون آخر، اگر آپ کہتے ہیں تخصیص شیئن مکان شیئن ہے اس میں، تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس میں تخصیص بشیئن مکان دون شیئن بھی ہے. فَإِنَّ قَوْلَنَا، اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا، مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ لِمَنْ يُرَدِّدُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، اس شخص جو متردد ہے قیام اور قعود میں، ایک شخص قیام اور قعود میں متردد ہے، ہم نے اس سے کہا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ تَخْصِيصٌ لَهُ بِالْقِيَامِ، تو یہ خاص کرنا ہے اس کو زید کو قیام کے ساتھ، دون القعود، نہ کہ تو دیکھا دون شئین میں داخل ہوا، دون القعود کہا انہوں نے. وَلِهَادَ، اسی وجہ سے جَعْلَ سَكَاكِيُ، بنایا علامہ سکاکی نے التخصیص بشئین دون شئین مشترکن بین قصر الافراد والقصر الذي سماه المصنف قصر تعین، اسی لئے علامہ سکاکی نے کس کو تخصیص، علامہ سکاکی نے بھئی کس، التخصیص بشئین مکان دون شئین، دون اس میں کتنی چیزیں داخل کی تھی، کون کون سے، قصر تعین، لیکن نام الگ، وہ یہی بات کر رہے ہیں، اسی لئے بنا کیا علامہ سکاکی نے تخصیص بشئین دون شئین، اس کو کیا کیا، مشترک کیا، کس کے درمیان، قصر افراد اور والقصر الذی، وہ قصر جس کو نام مصنف نے کیا رکھا، قصر تعین رکھا، معلوم ہے انہوں نے قصر تعین نام رکھا ہی نہیں، یعنی یہ نام مصنف کا رکھا ہوا ہے، تو اس کو انہوں نے قصر افراد ہی میں داخل کیا، لیکن نام الگ نہیں رکھا. وَجَعَلَ تَخْصِيصَ بِشَئِن مَكَانَ شَئِن قَصْرَ قَلْبٍ فَقَط، اور بنایا انہوں نے التخصیص بشئین مکان شئین کو صرف کیا بنایا، قصر قلب ہی بنایا. وَشَرْتُ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ فَرَادًا عَدَمُ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ، اب مولانا دو شرطیں ذکر کریں گے. قصر کی کتنی قسمیں آپ نے کل اب تک پڑھی، 10 قسمیں مولانا. ایک قصر حقیقی ہوگا یا قصر غیر حقیقی یعنی اضافی ہوگا، پھر قصر حقیقی اور یہو یا قصر اضافی، دونوں کی کتنی کتنی قسمیں، دو دو قسمیں، قصر الصفت علی الموصوف یا قصر الصفت علی قصر الموصوف علی صفت، دو دو قسمیں ہوئیں، اور پھر مولانا قصر حقیقی کی پھر ان دونوں کی دو دو قسمیں ہوئیں، یا حقیقی ہوگا یا ادعائی ہوگا، قصر الصفت علی الموصوف حقیقی ہوگا یا ادعائی، اور قصر الصفت علی الموصوف بھی کیا ہوگا، حقیقی یا ادعائی ہوگا، ادعائی ہوگا. اور جبکہ قصر اضافی کی کتنی قسمیں بنائیں، تو کیا بات ہو رہی تھی بھئی،
قصر اضافی
قصر اضافی کی 6 قسمیں بنائیں مولانا. پہلے تو کتنی تھی، قصر اضافی بنیادی طور پر کتنی قسمیں، اس کی 2، قصر الموصوف علی الصفات یا قصر الصفت علی الموصوف. پھر اس کے اندر دیکھیں گے اگر مخاطب شرکت کا قائل ہے یا مخاطب عقد کا قائل ہے یا مخاطب متردد ہے، تو اس اعتبار سے یا قصر افراد ہوگا یا قصر قلب ہوگا یا قصر تعین. اسی طرح قصر موصوف، قصر الموصوف میں بھی اور قصر الصفت میں بھی 3 قسمیں ہوئی، تو کتنی بن گئیں، 6، اور قصر حقیقی کی چار تھی، کل کتنی قسمیں؟ دس. آج بات چل رہی ہے قصر الموصوف علی الصفات، کس کے اندر؟ قصر افراد. اور یہ قصر افراد کس کی قسم ہے، حقیقی کی یا اضافی کی؟ جی کس کی قسم ہے؟ جی اب بھی تو بتایا ہے قصر حقیقی کی چار قسمیں، قصر اضافی کی چھ قسمیں، اور قلب افراد اور تعین یہ قصر اضافی میں ہوگا. بھائی کس میں ہوگا؟ قصر اضافی میں. اچھا دو شرطیں ذکر کریں گے مولانا، ایک قصر الموصوف علی الصفت جو ہے، کہتے ہیں قصر الشرط قصر شرط قصر الموصوف علی الصفت افرادا، شرط ہے کس کی؟ قصر موصوف علی صفت کی. کس میں؟ قصر افراد میں. کیا شرط ہے؟ عدم تنافی الوصفین، کہ دونوں وصف آپس میں منافی نہ ہوں، دونوں وصف آپس میں منافی. قصر افراد میں کیا کرتے ہیں؟ مخاطب کس چیز کا قائل تھا؟ جی شرکت کا قائل تھا نا، اس کے نزدیک زید میں شاعری بھی ہے اور کتابت بھی ہے. پھر آپ نے کیا کہا اس کو؟ ما زید الا کاتب، تو زید کو کس میں بند کیا آپ نے؟ کتابت میں. تو پہلے وہ کس چیز کا قائل تھا؟ شرکت کا. تو لہذا جب شرکت کا قائل ہے تو معلوم ہوا شرکت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں وصف ایک دوسرے کے منافی نہ ہوں، کتابت اور شاعری ایک دوسرے کے منافی، کیونکہ پھر ہی مخاطب یہ سوچے گا کہ یہ دونوں زید میں ہیں. اگر وہ صفتیں ایک دوسرے کے منافی ہوں تو وہ خیال کرے گا یہ دونوں زید میں ہیں. مثلا قیام اور قعود ہے، تو کیا زید کے لیے قیام اور قعود ایک ہی وقت میں زید شریک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا. تو شرط کیا ہوئی اس کے اندر؟ کہ دونوں صفات آپس میں منافی نہ ہوں، کیونکہ یہاں معاملہ ہے شرکت کا، اور شرکت آئے گی اسی صورت میں جب دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے ضدین نہ ہوں. لِيَصِحَّ اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف، تاکہ صحیح ہو جائے مخاطب کا اعتقاد. کس چیز کا اعتقاد؟ اجتماعهما في، کہ دونوں موصوف میں جمع ہیں. حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد الا شاعر كونه كاتبا او منجبا، یہاں تک کہ ہوگی وہ صفت جس کی نفی کی گئی ہمارے اس قول کے اندر. بھئی میں نے کہا ما زید الا شاعر، اور یہ کون سا ہے، قصر افراد ہے یا قصر قلب ہے؟ قصر افراد ہے. تو جب میں نے شاعر کہا میں نے کس صفت کی نفی کی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غیر شاعر ہونے کی نفی کی ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کیونکہ پھر شرکت نہیں. بھائی دیکھو میں نے مخاطب کا رد کرنا ہے، مخاطب کیا سمجھ رہا ہے؟ دونوں صفات زید کے لیے ثابت ہیں، تو ایک ہے شاعر ہونا ایک ہے شاعر نہ ہونا. تو مخاطب یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ زید شاعر بھی ہے اور شاعر، یہ ہو سکتا ہے ایک آن میں؟ کیونکہ یہ دونوں تو صفتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی. تو مخاطب ہمیشہ ایسی دو صفتوں کا اعتقاد رکھے گا جس میں جمع ہونا ممکن ہو، یہ نہ ہو کہ وہ صفات آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. جب جمع ہی نہیں ہو سکتی تو افراد کرنا کیسا بھائی؟ تو لہٰذا یہاں جب میں نے ما زید الا شاعر کہا تو کس صفت کی نفی کی؟ کاتب ہونے کی، یا نجومی ہونے کی، یا قائم، کوئی بھی صفت مراد لے لیں جو شاعری کے منافی نہ ہو. ہاں شاعری کے جو منافی ہے وہ صفت مراد نہیں لے سکتے. حتی تکون الصفت المنفیت فی قول، یہاں تک کہ وہ صفت جس کی نفی کی گئی ہمارے اس قول میں وہ کیا ہوگی؟ کاتب ہونا ہوگا یا نجومی ہونا. لا کونہ مفہمن، اس کا غیر شاعر ہونا نہیں، غیر شاعر ہونا نہیں، اے غیر شاعرین. لِأَنَّ الْإِفْحَامَ وَوِجْدَانُ الرَّجُلِ غَيْرَ شَاعِرِن، اس لیے کہ افہام کس چیز کا نام ہے؟ افہام کس چیز کا نام ہے؟ غیر کسی شخص کو غیر شاعر پانا، کسی کو غیر شاعر نہ پانا۔ تو مخاطب شرکت کا قائل ہے، شرکت کا کیا معنی؟ دونوں وصف آپس میں جمع۔ تو جب میں نے کہا ما زید الا شاعر، تو اس میں میں کسی ایسی صفت کی نفی کروں گا جو شاعری کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کسی ایسی صفت کی نفی نہیں جس میں جو شاعری کے ساتھ جمع۔ مثلاً افہام ہے مولانا، مفہم کا معنی ہے کسی شخص کو غیر شاعر پانا، تو شاعر کے مقابلے میں یا تو ایک شخص شاعر ہوگا یا مفہم ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے، شاعر بھی ہو اور غیر شاعر بھی ہو، نہیں۔ تو جب میں نے کہا ما زید الا شاعر، اس کے ذریعے قصر افراد میں میں افہام کی نفی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ لأن الافہام ہوا وجدان الرجل غیر شاعر، اس لیے کہ افہام وہ پانا ہے ایک شخص کو غیر شاعر، اور یہ ینافی شاعریتا، یہ کس کے منافی ہے؟ شاعری کے منافی ہے۔ وشرط قصر الموصوف علی الصفت، اور قصر الموصوف علی الصفت ہو، کون سا قصر الموصوف علی الصفت؟ قلب میں، قلب قصر حال کون ہی للقلب، جبکہ وہ قلب کے لیے ہو، کیا ہے؟ تحقق تنافیہما، دونوں شرطوں میں کیا ہو آپس میں؟ منافات ہو، دونوں شرطوں میں آپس میں منافات ہو، منافات۔ بھائی قصر قلب میں کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کس چیز کا قائل ہوتا ہے؟ عقد کا قائل ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسری صفت ثابت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو یہاں پر دو شرطیں ذکر کر رہے ہیں مولانا، قصر قصر بات چل رہی ہے، یاد رکھنا، قصر الموصوف علی الصفت کی، نہ کہ قصر الصفت علی ال۔ تو قصر الموصوف علی الصفت کے اندر دو شرطیں بیان کریں گے، ایک شرط ہے قصر افراد کے لیے، ایک شرط ہے قصر قلب کے لیے۔ قصر افراد کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ دو جو وصف جن کے آپ جن کے مقابلے میں آپ افراد کرنا چاہتے ہیں وہ آپس میں منافی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ قصر افراد آتا ہے شرکت کی نفی کے لیے، اور شرکت وہیں آئے گی جبکہ دو چیزیں آپس میں جمع بھی ہو سکیں۔ اور قصر قلب کے اندر آپ عکس کر رہے ہیں، اور عکس وہیں پر آئے گا جبکہ دو چیزیں آپس میں منافی ہوں۔ تو یہاں قصر قلب کے اندر شرط یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ دو صفات آپس میں منافی ہونی چاہیے۔ مثلا اگر آپ کیا آپ نے کیا کہا، ما زید الا قائم، تو آپ نے کس چیز کی نفی کی؟ قعود کی۔ اور ایک ہی وقت میں قیام اور قعود دونوں ثابت ہو سکتے ہیں؟ دونوں ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو قصر قلب کے اندر شرط ہے کہ دونوں صفات آپس میں کیا ہوں؟ منافی ہوں، تاکہ ایک کی نفی سے خود بخود، ایک کی اس بات سے یا ایک کی نفی سے دوسرے کا پتہ چل جائے کہ وہ اس کا اس بات ہے یا اس کی نفی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَقَلْبًا تَحَقُّقُ تَنَافِيهِمَا، اور قصر الموصوف علی الصفت حال کونہی للقلب، جبکہ وہ کس لیے ہو؟ قصر قلب کے لیے ہو۔ اس کی شرط کیا ہے؟ تَحَقُّقُ تَنَافِيهِمَا، کہ ان دونوں صفات میں ثبوت ہو، کس چیز کا؟ منافات کا۔ اَيْ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ حَتَّى يَكُونَ الْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِنَا، یہاں تک کہ منفی ہوگا ہمارے اس قول کے اندر، ما زید الا قائم، کیا منفی ہوگا؟ کونہ قائدا او مضطر، زید کا بیٹھا ہوا ہونا یا لیٹا ہوا ہونا یا اس جیسی اور صفت جو قیام کے منافی ہو، چاہے بیٹھا ہو یہ بھی قیام کے منافی، لیٹا ہو یہ بھی قیام کے منافی، یہ شرط لگائی۔ خلاصہ بحث کیا ہوا؟ صاحب کتاب نے کتنی شرطیں لگائیں؟ دو شرط۔ قصر افراد میں کیا شرط ہے؟ دونوں صفات آپس میں منافی، اور قصر قلب میں کیا شرط ہے؟ منافی ہوں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ، اور تحقیق اچھا کیا بڑا صاحب مفتاح نے، فی اہمال ہذا الاشتراط، اس شرط کو ترک کرنے میں۔ صاحب مفتاح نے یہ شرط ذکر نہیں کی تحقق تنافیہما کہ دونوں قصر قلب میں دونوں صفات میں کیا ہونا چاہیے منافات ہونا چاہیے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا لأن قولنا ما زید الا شاعر تو صاحب مفتاح علامہ سکاکی نے یہ شرط نہیں لگائی اور کہتے ہیں انہوں نے اچھا کیا اس لیے کہ ہمارا یہ قول مثلا میں کیا کہتا ہوں ما زید الا شاعر ما زید الا تو میں نے اس اور مخاطب قائل تھا کتابت کا کہ زید نثر نگار ہے میں نے کہا نہیں زید صرف نثر نگار نہیں ہے بلکہ کیا ہے شاعر تو مخاطب عقل کا قائل تھا یا نہیں تھا قائل تھا تو اس کو قصر قلب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قصر تو یہ تسلیم ہے یہ قصر قلب ہے لیکن ان دو شرطوں میں منافات ہے کتابت اور شاعری میں ایک آدمی شاعر بھی ہو اور نثر نگار بھی ہو یہ تو ہو سکتا ہے بھائی اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور آپ نے قصر قلب میں کیا شرط لگا دی دونوں صفات آپس میں کیا ہوں منافی ہوں تو یہ دونوں آپس میں منافی ہیں تو یہ قصر قلب میں داخل ہو سکتی ہے نہیں تو معلوم ہوا مخاطب تو عقد کا قائل تھا جب عقد کا قائل تھا تو معلوم ہوا یہ قصر افراد بھی نہیں قصر افراد میں عقد کا قائل ہوتا ہے یا شرکت کا تو یہ قصر افراد بھی نہیں قصر تعین بھی نہیں کیونکہ قصر تعین میں تو مخاطب کسی چیز کا بھی قائل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے متردد ہوتا ہے نیز یہ قصر قلب میں بھی نہیں داخل کیونکہ قلب کے لیے آپ نے کیا شرط لگا دی کہ دونوں صفات آپس میں کیا ہونی چاہیے منافی ہونی چاہیے تو نہ یہ قصر قلب میں داخل نہ یہ قصر افراد میں داخل نہ یہ قصر تعین میں داخل حالانکہ یہاں پر قصر قلب ہو رہا ہے کیونکہ مخاطب کتابت کا قائل تھا آپ نے کیا ثابت کیا شاعری کو ثابت کر دیا تو لہذا اس شرط کو چھوڑ دیتے تو بہتر تھا ورنہ تو یہ والی جو میں نے مثال ذکر کی یہ تینوں قصروں سے کیا ہو جاتی ہے خارج ہو جاتی یہی بات کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ اور بڑا بہتر کیا صاحب مفتاح نے فی اہمال ہذا الاشتراط کہ اس شرط کو انہوں نے ترک کر دیا لِأَنَّ قَوْلَنَا مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا کہ زید نہیں ہے مگر شاعر ہی لمن اس شخص سے اعتقد انہ کاتب جو کیا اعتقاد رکھتا ہے کہ زید کاتب ہے اس شخص سے ہمارا یہ کہنا انہو کاتب ولیس بشاعرین یعنی مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ کاتب ہے اور شاعر نہیں ہے اس کو ہم نے جب کیا کہا ما زید الا شاعر تو یہ قصر قلب ہوا علامہ صرح به فی المفتاح بنابر اس کے جس کی تصریح کی ہے کس میں مفتاح میں صاحب مفتاح نے ما عدم تنافی الشعر والکتابت باوجود اس کے کہ شعر اور کتابت میں آپس میں منافات پھر بھی انہوں نے اس کو قصر قلب میں داخل کیا معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ شرط نہیں وَمِثْلُ هَذَا خَارِجٌ عَنْ اَقْسَامِ الْقَصْرِ اور اس قسم کی مثالیں خارج ہو جائیں گی اقسام قصر سے علامہ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بنا بر اس کے جس کو مصنف نے ذکر کیا ان کے منافات ہونے چاہیے لا يقالو یہ بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی جواب کیا دیا کہ آپ نے مصنف نے کیا فرمایا قصر قلب میں کیا شرط ہونی چاہیے دونوں صفات آپس میں کیا ہونی چاہیے منافی ہونی چاہیے بعضوں نے کہا بھئی یہ معنی نہیں ہے خارج میں نفس الامر میں صفات منافی ہوں بلکہ یہ شرط ہے اچھے ہونے کی کس کی قصر قلب اچھا تب ہی ہوگا جبکہ دونوں صفات آپس میں کیا ہوں منافی ہوں اگر منافی نہیں تو قصر قلب بھی اچھا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات درست نہیں یہ بات درست کیونکہ کتاب کے لفظ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ اچھے ہونے کی شرط ہے بلکہ کتاب سے کیا ظاہر ہو رہا ہے یہ خارج میں یہ آپس میں منافات ہونی چاہیے یہ ضروری شرط ہے کتاب سے کیا معلوم ہو رہا ہے یہ ضروری شرط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھے ہونے کی شرط ہے یہ تو آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں دوسری بات کیا بعضوں نے کیا کہا تنافی سے کیا مراد ہے اچھے ہونے کی. اور بعضوں نے کہا تنافی فی اعتقاد المخاطب مراد ہے، کہ مخاطب کیا کرتا ہو کہ اس کے ذہن میں دونوں صفات ایک دوسرے کے منافی ہیں، کیونکہ وہ ایک کا اثبات کرتا ہے اور ایک کی کیا کرتا ہے نفی. توجہ سے بیٹھو بھائی، توجہ سے. کیونکہ وہ ایک چیز کا اثبات کرتا ہے اور دوسری چیز کی نفی کرتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا زید شاعر ہے اور کاتب نہیں. آپ نے کہا نہیں، زید صرف کیا ہے؟ کاتب ہے، شاعر نہیں ہے. تو دیکھو اس کا اعتقاد منافات کا تھا کہ زید شاعر تو ہے لیکن کاتب نہیں ہے. تو معلوم ہوا یہ منافات اعتقاد مخاطب میں ہے، نفس الامر میں
نہیں.
تو قصر قلب میں یہ ترجمہ ہوا کہ قصر قلب میں یہ شرط ہے کہ دونوں صفات آپس میں منافی ہونی چاہیے. لیکن کہاں؟ خارج میں یا اعتقاد مخاطب میں؟ اعتقاد مخاطب میں. اعتقاد مخاطب میں کہتے ہیں نہیں. یہ کیسی آپ تعبیر کر رہے ہیں؟ اعتقاد مخاطب میں منافی ہونا تو پہلے سے ہمیں پتہ چل چکا ہے. آپ نے کیا تعریف کی تھی قصر قلب کی؟ جی الذی هو الذی یعتقد فیہ المخاطب العکس. مخاطب کس چیز کا قائل ہے؟ جب عکس کا قائل ہے تو معلوم ہوا اس کے نزدیک صفات میں کیا ہے؟ منافات ہے. خارج میں نہیں، اس کے اعتقاد میں منافات ہے کہ شاعر تو ہے لیکن کاتب تو ایک کا اثبات ایک کی نفی، یہ منافات ہو گئے مولانا. تو کہتے ہیں یہ تو اب وہ تو وہیں پتہ چل گیا تھا، تو یہ شرط دوبارہ ذکر کرنا تو بیکار ہوئی. وہیں سے ہمیں پتہ چل گیا تھا دونوں صفات مخاطب کے اعتقاد میں منافی ہوں گی. تو کہتے ہیں معلوم ہوا یہاں نیز علامہ صاحب کتاب نے علامہ سقاقی پر باقاعدہ اعتراض کیا ہے کہ قصر قلب میں کیا ہونا چاہیے؟ دونوں صفات آپس میں منافی ہونی چاہیے. اے علامہ سقاقی، تو نے یہ شرط کیوں ذکر نہیں کی؟ تجھے یہ شرط ذکر کرنی چاہیے تھی، کرنی چاہیے تھی. حالانکہ آپ نے کیا تعویل کی اے مخاطب؟ آپ نے کیا کہا کہ خارج میں منافات نہیں مراد، بلکہ کون سے منافات مراد ہے؟ اعتقاد مخاطب میں. حالانکہ مخاطب کے اعتقاد میں جو منافات ہے اس کو تو علامہ سقاقی بھی قائل ہیں. کون قائل ہیں؟
علامہ سقاقی.
تو جب وہ بھی قائل ہیں تو پھر تو ان پہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصنف بھی کیا مراد لے رہے ہیں آپ کی تقریر کے مطابق؟ اعتقاد مخاطب میں منافات. اور علامہ سقاقی بھی کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو وہ جب ایک چیز کے قائل ہیں تو اسی کا اعتراض اس پر ہو سکتا ہے؟
نہیں.
معلوم ہوا کہ یہاں اعتقاد مخاطب میں منافات نہیں مراد، بلکہ کس میں مراد ہے؟ خارج میں مراد، کیونکہ علامہ سقاقی خارج میں منافات کے قائل نہیں ہیں، البتہ اعتقاد مخاطب میں منافات کے وہ بھی قائل ہیں. لا یقال، یہ نہ کہا جائے ھذا شرط الحسن، کہ یہ کس چیز کی شرط ہے؟ اچھے ہونے کی شرط ہے. او المراد التنافی، یا کیا مراد ہے؟ منافات مراد ہے فی اعتقاد المخاطب، مخاطب کے اعتقاد میں. یہ کوئی نہ جواب دے. کیوں؟ لئن نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اما الاول، پہلا جو ہے پہلا کیا تھا؟ اچھے ہونے کی شرط. فَلِأَنَّهُ لَا دَلَالَتَ لِلَفْزٍ عَلَيْهِ، اس لیے کہ لفظ کی کوئی دلالت نہیں اس بات پر کہ یہ اچھے ہونے کی شرط ہے. کتاب والے نے کہا یہ اچھے ہونے کی شرط، انہوں نے تو مطلق شرط ذکر کی. معلوم ہوا صرف اچھے ہونے کے لیے نہیں بلکہ ضروری ہے یہ. مَعَنَّا لَا نُسَلِّمُ، نیز ہم یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتے. کیا؟ عَدَمَ حُسْنِ قَوْلِنَا مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ لِمَنِ اعْتَقَدَهُ كَاتِبًا غَيْرَ شَاعِرٍ. ایک شخص کس چیز کا اعتقاد تھا اس کا؟ کہ زید کاتب ہے شاعر
نہیں.
اس کو آپ نے کہا کہ ما زید الا شاعر، زید صرف کیا ہے؟ تو بھئی اس کا یہ کہنا، اب دونوں صفات میں منافات ہے یا منافات نہیں ہے؟ منافات. اور آپ نے کہا تھا کہ قصر قلب تب اچھا ہوگا جب دو صفات آپس میں کیا ہوں، اور یہاں منافی ہیں. معلوم ہوا یہ قصر قلب اچھا
نہیں ہے.
حالانکہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قصر قلب اچھا نہیں؟ یہ قصر قلب بھی بہترین ہے اور درست ہے مولانا. لہذا آپ کو اس کو آپ کی تقریر سے لازم آیا یہ قصر قلب غیر حسن ہے، حالانکہ یہ بھی حسن ہے. ماں نہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ہمارا قول اچھا نہیں ہے. کیا ما زید الا شاعر لمن, اس شخص سے اعتقدہ کاتبا غیر شاعر, جو اعتقاد رکھتا کہ وہ کاتب تو ہے شاعر نہیں. دوسری بات, دوسری آپ نے کیا کی تھی, کیا مراد لیں, منافات تھی اعتقاد المخاطب, وہ بھی ہمیں قبول نہیں. کیوں, فلیان التنافی بحسب اعتقاد المخاطب معلوم, اس لیے کہ منافات کس اعتبار سے, مخاطب کے اعتقاد میں منافات ہو, یہ تو پہلے سے ہمیں معلوم ہو چکا تھا, پھر ذکر کرنے کی کیا ضرورت. فلیان التنافی بحسب اعتقاد المخاطب معلوم, اس لیے کہ منافات اعتقاد مخاطب کے اعتبار سے ہمیں معلوم تھی. مما ذکرہ فی نفس تفسیره, وہ جو مصنف نے ذکر کیا تھا کس میں, نفس تفسیری, اس کی جو انہوں نے تعریف کی تھی قصر قلب کی, وہیں سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کیا, ان القصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العقصى, کہ مخاطب اس میں کس چیز کا معتقد ہوتا ہے. تو یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ مخاطب کے اعتقاد میں منافات ہے. جب وہاں سے پتہ چل گیا, پھر اس کو شرط کے طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فیکون هذا الاشتراط ضائعا, تو پھر تو یہ شرط ضائع ہوئی. وایضا نیز, اس لیے بھی یہ آپ کا احتمال نہیں صحیح. وایضا لم یصح قول المصنف, نیز اس صورت میں مصنف کا یہ قول بھی درست نہیں ہوگا. یہ کس میں ذکر کیا ہے انہوں نے, ایزاح میں, مصنف کا یہ قول جو انہوں نے ایزاح میں ذکر کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. کیا, کہ ان السکاکی لم یشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین, کہ علامہ سکاکی نے شرط نہیں لگائی قصر قلب میں کس چیز کی, تنافی الوصفین, تنافی وصفین کی شرط نہیں لگائی. دیکھو انہوں نے اعتراض کیا, حالانکہ علامہ سکاکی کا قول بتلا رہا تھا کہ مخاطب کے اعتقاد میں آپس میں کیا ہے, منافات ہیں, اور آپ اے قائل اعتقاد مخاطب مراد لے رہے ہیں, تو اعتقاد مخاطب کے اعتبار سے تو علامہ سکاکی بھی قائل ہیں. ان پہ اعتراض ہو ہی تب سکتا ہے کہ اس منافات سے کیا مراد دیا جائے, نفس الامر میں منافات. وعلل المصنف, اور علت تعلیل کی, مولانا علت بیان کی مصنف نے, اشتراط تنافی الوصفین, دونوں وصفوں کے منافی ہونے کی. مصنف نے کیا شرطیں لگائی قصر الموصوف کے اندر, مولانا قصر افراد میں کیا شرط لگائی, کہ دونوں صفات آپس میں منافی, اور قصر قلب میں کیا شرط لگا, دونوں آپس میں منافی ہوں. یہ کیوں منافی ہوں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں, اور علت بیان کی مصنف نے اشتراط تنافی الوصفین, دونوں وصفوں کے منافی ہونے کی, بقول ہی اس قول کے ساتھ, لیکون اثبات الصفت مشعرا بانتفاء غیرها. کہتے ہیں قصر قلب میں دونوں صفات میں منافات ہونی چاہیے, کیوں, تاکہ جب بھی آپ ایک ثابت کر دیں خود بخود پتہ چل جائے کس چیز کا. جب بھی آپ کہیں ما زید الا قائم, خود بخود پتہ چل گیا اس سے کہ زید بیٹھا نہیں ہے, تاکہ اثبات صفت یہ خبر دے بانتفاء غیرها, غیر صفت کے منتفی ہونے کا. وفیہ نظر, اس میں مولانا مصنف نے دلیل ذکر کی, صاحب کتاب نے کیا کیا, قصر افراد میں کیا شرط لگائی, ادھر دیکھو بھائی, قصر الموصوف میں افراد کے, قصر موصوف افرادی میں کیا شرط لگائی, دونوں صفات میں منافات, اور قصر قلب میں کیا شرط لگائی, منافات کی شرط لگائی, اور پھر اس کی علت کیا ذکر کی, منافات کیوں ہونی چاہیے, تاکہ ایک ہی نفی سے خود بخود دوسرے کا اثبات ہو جائے. تو علامہ سکاکی کہتے ہیں نہیں بھائی, آپ کی یہ دلیل بھی درست, آپ کا دعویٰ بھی ہمیں قبول نہیں, اور آپ کی دلیل بھی ہمیں قبول نہیں. تو کہتے ہیں وفیہ نظر, آپ کی اس دلیل میں بھی نظر ہے, بینا فی الشرح, جس کو کس میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ لوگ چونکہ تحقیق کو پسند کرنے والے ہیں, اس تحقیق پہ راضی نہیں ہوں گے, تو مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری شرح مطول کی طرف رجوع کریں. وقصر التعیین اعم, اور قصر تعیین کیا ہے مولانا, عام ہے, من ان یکون کس بات سے عام ہے؟ بھائی دو شرطیں ذکر کی، قصر افراد میں کیا ذکر کیا؟ دونوں بساط، اور قصر عقل میں، اور قصر تعین عام ہے، چاہے دونوں صفات آپس میں منافی ہوں یا دونوں میں آ سکتا ہے. من ان یکون الوصفان متنافیین، کہ دونوں وصف متنافی ہوں اس کے اندر، او لا یا نہ ہو. فکل مثال یصلح لقصر الافراد او القلب، پس ہر وہ مثال جو صلاحیت رکھتی ہے قصر افراد یا قصر قلب کی، یصلح لقصر تعین، وہ صلاحیت رکھتی ہے کس کے لیے؟ قصر من غیر عکس، لیکن اس کا عکس یعنی جو بھی قصر تعین ہوگا وہ قصر افراد اور قصر قلب ہونا ضروری نہیں ہے، یا تو وہ قصر قلب ہی ہوگا جبکہ منافات ہو، یا قصر تعین قصر افراد ہوگا جبکہ منافات نہ ہو. وللقصر طرق، اور قصر کے کئی طریقے ہیں. والمذکورها هنا اربعۃ، یہاں پر چار مذکور ہیں. وغیرها قد سبق ذکره فالاربع، جی، اور باقی جو ہیں مولانا ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. بھائی قصر کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا، جہاں ذکر آیا تھا ضمیر فصل کا، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ضمیر فصل کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ قصر کا فائدہ دیتی ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ مسند یا مسند الیہ، جبکہ مسند یا مسند الیہ کیا ہو؟ معرف بلامل جنس ہو، تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قصر کا فائدہ دیتا ہے. اور کس کو کس میں بند کرتا ہے؟ معرف بلامل جنس کو بند کر دیتا ہے دوسرے میں، چاہے وہ مبتدا ہو یا خبر. ومنہ العطف، اچھا جی، فل اربات، تو یہاں فل ارب چار طریقے ذکر کریں گے. فل اربات المذکورت ہا ہونا، پس چار یہاں پر ذکر ہیں وہاں. منہ العطف، ان میں سے کیا ہے؟ ایک چار طریقے ذکر کریں گے قصر کے مولانا، ایک عطف، ایک ما اور اللہ کے ساتھ استثناء، اور انما اور تقدیم. کتنے طریقے؟ اول کیا؟ عطف. ثانی ما اور اللہ. ثالث انما. رابع تقدیم. تقدیم من حالات کو، ان میں سے ایک عطف ہے کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں فی قصر ہی، قصر کس کے قصر میں؟ اے قصر الموصوف علی ضمیر کا مرجع بتلایا، اے قصر القصر موصوف علی صفت میں کہتے ہیں افرادن، کون سا قصر موصوف علی صفت؟ قصر افرادی. زید شاعر لا کاتب، زید شاعر ہے نہ کہ، تو دیکھا قصر آیا بواسطہ عطف کیا آیا؟ زید شاعر ہے کاتب نہیں ہے، تو قصر آ گیا کہ زید شاعر ہی ہے. تو یہ عطف کس کے لیے ہوا؟ لا کے ساتھ. اور بتائیے مولانا، شاعر اور کاتب جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے؟ تو یہ قصر افراد کی مثال ہوئی یا قلب کی؟ قصر افراد. او ما زید کاتبا بل شاعر، یا مولانا زید کاتب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بھئی یہ دو مثالیں ذکر کی، وجہ یہ کہ دیکھیے زید شاعر، یہ کلام مثبت ہے یا منفی ہے؟ مثبت ہے. تو معطوف علیہ شاعر مثبت ہے، اور آگے معطوف لا کاتب کیا ہے؟ منفی ہے. اور اما زید ما زید کاتبا بل شاعر، یہاں عکس ہے، معطوف علیہ منفی ہے اور معطوف کیا ہے؟ مثبت ہے. مثلا بمثالین، مثال دو مثالیں ذکر کی. اولہما الوصف المثبت، ان میں پہلا کیا ہے؟ وصف مثبت ہے، فی مثبت ہے، اس بات کیا گیا ہے اس میں کس کا؟ معطوف علیہ کا. اور منفی ہے کون؟ معطوف. والثانی بالعکس، اور ثانی میں اس کا عکس ہے. وقلبا زید، یعنی قصر قلب میں کہیں گے زید قائم لا، دیکھیے قائم اور قائد دو صفات ذکر کی، اور لا درمیان میں لے کر آئے، اور یہ لا عطف کے ساتھ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قصر کا فائدہ دیتا ہے. زید کھڑا ہی ہے بیٹھا، اب آپ بتائیے قائم اور قائد آپس میں منافی ہیں یا منافی نہیں؟ تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ قلب کی. وما زید قائما بل قائد، اور زید کھڑا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دو مثالیں ذکر کی. اسی طرح معطوف علیہ پہلے میں مثبت ہے اور معطوف کیا ہے منفی، اور اگلی میں معطوف علیہ منفی ہے اور معطوف کیا ہے. یا ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ کہ جب آپ نے کہہ دیا زید قائم تو خود بخود پتا چل گیا کہ قائد بیٹھا نہیں ہے، جب بیٹھا نہیں ہے تو لا قائد کہنے کی کیا ضرورت ہے، صرف یہی کہنا کافی ہے زید. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں بھائی، اس کا بھی فائدہ ہے، اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ مخاطب کے اعتقاد کو آپ رد کر رہے ہیں. مخاطب کے اعتقاد کو کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ صرف یہ کہتے زید کاتب زید قائم تو مخاطب کا رد آیا. زید کے لیے قیام تو ثابت ہوا، زید سے قعود کی نفی بھی ہو گئی، یہ بھی ہمیں تسلیم، لیکن مخاطب کا رد. لیکن جب آپ نے کہا زید قائم لا قائد، زید کھڑا ہے بیٹھا، معلوم ہوا یہ جو آپ لا قائد لا رہے ہیں اس کے لیے کس کی نفی کرنا چاہتے ہیں؟ مخاطب کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کلام میں اس کو صراحتاً کیا کر رہے ہیں، معلوم ہوا وہ قعود کا قائل ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں زید قائم لا قائد. فَإِن قلت اگر آپ یہ کہیں اذا تحقق تنافی الوصفین، جب کیا تحقق پایا، تحقق ہوا کس چیز کا؟ دو وصفوں کے، جب پایا جائے دو وصفوں کے اندر منافع، جب دو وصفوں میں منافعات پائی جائے، کس میں؟ قصر قلب میں. فاثبات احدہما یکون مشعرا بانتفاء الغیر، تو ایک کا اثبات یہ خبر دے گا کس چیز کی؟ دوسرے کی نفی کی. فما فائدہ تو نفی الغیر و اثبات المذکور بطریق الحصر، تو کیا فائدہ ہوا کہ آپ غیر کی نفی کریں اور مذکور کا اثبات کریں؟ بطریق الحصر، کس طریقے پر؟ حصر کے طریقے پر. صرف زید قائم کہنا ہی کافی تھا، لا قائد کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود پتہ چل گیا تھا. قل تو میں جواب دیتا ہوں، الفائدہ تو فی التنبیہ ہو، فائدہ اس کے اندر تنبیہ کرنا ہے، علی رد الخطائی، کس پر؟ غلطی پر تنبیہ، غلطی کے رد کرنے پر تنبیہ ہے. اذ المخاطب اعتقد العقص، اس لیے کہ مخاطب نے کیا کیا ہے؟ اعتقاد کیا ہے عقص کا. فان قولنا زید قائم، اس لیے کہ ہمارا یہ کہنا، صرف اگر ہم یہ کہیں زید قائم، وان دل علی نفی القعود، اگرچہ نفی قعود پر بھی دلالت کر رہا ہے، لیکنہ خال عن الدلالت علی ان المخاطب اعتقد انه قائد، لیکن اس میں اس بات کی کوئی دلالت نہیں ہے کہ مخاطب قعود کا قائل تھا. جب آپ نے صرف یہ کہا زید قائم تو کیا پتا چلا مخاطب قائد کا قائل تھا؟ نہیں. لیکن جب آپ نے کہا زید کھڑا ہے بیٹھا نہیں، معلوم ہوا وہ کس چیز کا قائل تھا؟ بیٹھنے کا. وفی قصرها ای قصر الصفت، اچھا مولانا قصر کے طریقے ہم پڑھ رہے تھے، قصر کے چار طریقے اس باب کے اندر ذکر کریں گے. ایک قصر کا طریقہ ہے عطف، ایک ما اور الا کے ساتھ، ایک طریقہ تقدیم کے ساتھ، اور ایک طریقہ انما کے ساتھ. تو پہلا طریقہ چل رہا ہے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھار قصر کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ عطف، اور عطف ہوگا لا بل اور لیکن، لا بل اور لیکن کے ذریعے. تو قصر الموصوف میں مثلا آپ کہتے ہیں زید شاعر لا کاتب، تو یہاں معطوف مثبت، معطوف علیہ مثبت اور معطوف منفی، وما زید کاتبا بل شاعر، اور یہاں معطوف علیہ منفی اور معطوف مثبت ہے، یہ پہلے حرف نفی آ رہا ہے. تو یہ دونوں وصف شاعر اور کاتب آپس میں جمع ہو سکتے ہیں یا متنافیین ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ قصر، کیونکہ انہوں نے بتلایا تھا کہ قصر الموصوف علی صفت جب ہو تو وہاں دونوں صفات، دونوں چیزوں میں شرط کیا ہے؟ دونوں صفات کیا ہیں آپس میں؟ متنافی نہ ہو. اور قصر الموصوف علی صفت جبکہ قصر قلب ہو تو وہاں کیا شرط ہے؟ دونوں صفات آپس میں متنافی ہوں. تو یہ شاعر اور کاتب متنافی نہیں، یہ قصر افراد کی مثال ہے. اسی طرح زید قائم لا قاعد، زید کھڑا ہے بیٹھا نہیں، تو یہاں قائم اور قائد دو صفات جمع ہوئی، اور یہ دو صفات آپس میں متنافی ہیں یا غیر متنافی ہیں، لہذا یہ کس کی مثال ہوئی؟ قصر قلب کی مثال ہوئی. وفی قصرها، اور قصر الصفت علی الموصوف میں آپ کہیں گے بھائی یاد رکھنا وہ جو شرطیں انہوں نے دو ذکر کی تھی کس کے اندر ہیں؟ قصر الموصوف علی الصفت میں ہیں وہ دو شرطیں، کہ دونوں صفات متنافیین ہوں گی یا متنافیین. قصر الصفت علی الموصوف میں یہ شرط نہیں ہے، تو وہاں اسی لیے الگ الگ مثالیں ذکر کی بھائی، یہاں پر الگ مثالیں اسی لیے ذکر نہیں کریں گے. دیکھیے وفی قصرها اے قصر صفتی علی الموصوف افرادا وقلبا بحسب المقام، کہ قصر افراد کے لیے ہو یا قلب کے لیے ہو، مقام کے اعتبار سے یہ ہوگا مولانا. کس کے اعتبار سے؟ جی، جیسے زید شاعر لا عمر، آپ نے کہا زید شاعر ہے عمر شاعر نہیں، تو یہ آپ نے صفت شاعری کو کس کے اندر بند کیا؟ زید کے اندر. اور کس سے نفی کی؟ عمر سے نفی کی. تو کون بند ہوا کس کے اندر؟ زید. کس میں؟ ہاں شاعری بند ہوئی کس کے اندر؟ تو یہ کیا ہوا؟ قصر صفت ہوا. اور قصر صفت میں شرط تھی متنافیین یعنی متنافیین کی نہیں تھی، لہذا یہ قصر قلب کی بھی مثال بن سکتی ہے قصر افراد کی بھی. اب اگر مخاطب وہ اس بات کا قائل تھا کہ زید اور عمر دونوں مشترک ہیں کس کے اندر؟ شاعری میں، تو یہ کس کی مثال بن جائے گی؟ اشتراک کہاں پر آتا ہے؟ ایک تو یہ اب قصر افراد کی مثال بن جائے گی. اور اگر مخاطب حق کا قائل تھا یعنی وہ کہتا تھا عمر متصف بالشاعری ہے زید، تو یہ کس کی مثال بن جائے گی؟ قلب کی. تو زید شاعر لا عمر، یہ پہلی مثال معطوف علیہ مثبت ہے مولانا، اور معطوف منفی ہے. اور ما وما عمر شاعر بل زید، اور عمر شاعر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ زید ہے. تو یہاں معطوف علیہ منفی ہے اور معطوف کیا ہے؟ مثبت ہے. ویجوز ما شاعر عمر بل زید، یوں کہنا بھی صحیح ہے مولانا. آپ نے شاعر خبر ما مشابہ بھی لیسا ہے، یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب، اسی لیے کہا ما عمر شاعران پچھلی مثال میں، تو اب اس کو مقدم کرنا بھی جائز. ما مشابہ بھی لیسا کی خبر کو مقدم کیا ما شاعر عمر بل زید، لیکن اس صورت میں شاعرون پڑھیں گے شاعران نہیں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ جب ما مشابہ بھی لیسا کی خبر اور اس طرح لا مشابہ بھی لیسا کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے ما شاعر عمر بل زید بتقدیم الخبر، خبر کی تقدیم کے ساتھ کہنا بھی صحیح ہے. لیکنہ یجب حینئذ رفع الاسمین، رفع الاسمین اس صورت میں دونوں اسموں پر رفع پڑنا واجب ہے. لبطلان العمل، کیونکہ ماں کا عمل کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا تقدیم خبر کی وجہ سے. تو یہ کمزور عامل ہے، اسی صورت میں عمل کرتا ہے جب معمول ترتیب سے آ رہے ہوں. تو دیکھا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ قصر الموصوف میں مصنف نے کیا کیا، قصر الموصوف جو پہلے ذکر ہوا بھائی اس میں قصر افراد کی الگ مثال ذکر کی اور قصر قلب کی الگ دو دو مثالیں ذکر کی، اور یہاں پر قصر صفت کے اندر انہوں نے دو ہی مثالیں دونوں کے لیے اکٹھی ذکر کر دیں. وہاں اس لیے کہ وہاں پر قصر افراد میں شرط تھا صفات منافی نہ ہو، اور قصر قلب میں شرط تھی کیا کہ دونوں صفات آپس میں، تو ایک ہی مثال دونوں کی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ صفات لازم بات ہے آپس میں متنافی ہوں گی یا متنافی ہوں گی تو قصر قلب میں، اور متنافی نہیں ہوں گی تو قصر افراد. اس لیے انہوں نے یہاں پر دو الگ الگ مثالیں ذکر کی اور یہاں پر دونوں کی اکٹھی ذکر کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ولما لم يكن في قصر الموصوف، یہ قصر الموصوف وہ جو شروع میں آیا ومنها العطف كقولك في قصر الموصوف، اس سے تعلق ہے. اور جب نہیں تھی قصر موصوف کے اندر مثال الافراد، مثال افراد کی ایسی مثال صالحا للقلب جو کس کے صلاحیت بھی رکھتی ہو، قلب کی بھی صلاحیت رکھتی ہو، کیوں نہیں تھی؟ لاشتراط عدم التنافی فی الافراد و تحقق التنافی فی القلب، اس لیے کہ افراد میں عدم تنافی کی شرط تھی اور قلب میں تنافی کی شرط تھی. نالا زعمی ہی کس کے گمان میں؟ مصنف کے گمان میں. اورد للقلب مثالا، تو وہ ذکر کیا انہوں نے لے کر آئے بھائی، اورد للقلب کے لیے مثال، ایسی مثال لا يتنافى فيه الوصفان، جس کے اندر دونوں وصف منتفی، بخلاف قصر الصفت، بخلاف قصر الصفات، فإن مثالا واحدا يصلح لهما، اس لیے کہ یہاں پر ایک ہی مثال دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ولما كان كل ما، بھائی سوال پیدا ہوا کہ آپ نے قصر افراد کی مثال بھی ذکر کی، قصر قلب کی بھی مثال ذکر کی، قصر تعین کی مثال کیوں نہیں ذکر کی؟ کہتے ہیں بھئی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قصر تعین عام ہے، جو بھی مثال چاہے قصر قلب کی ہو چاہے قصر افراد کی ہو، وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قصر تعین کی بھی مثال بن سکے. بس اس میں صرف یہ ہوگا مخاطب متردد ہوگا، چاہے دونوں صفات آپ اسے متنافی ہوں پھر بھی قصر تعین، اگر دونوں صفات غیر متنافی ہوں پھر بھی. ولما کان کل ما یصلح مثالا لہما، اور جب دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتی تھی، ہر وہ چیز، ولما کان کل ما، اور جب تھی کہ ہر وہ مثال جو صلاحیت رکھتی تھی ان دونوں کے لیے مثال بننے کی، کس کے لیے؟ افراد اور قلب کے لیے، جو بھی چیز مثال بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، یصلح مثالا لقصر تعین، وہ صلاحیت رکھتی تھی کہ مثال بنے کس کے لیے؟ قصر تعین کے لیے بھی بنے. لم يتعرض لذکره، اسی لیے مصنف اس کے پیچھے نہیں، اس کے ذکر کے پیچھے نہیں پڑے. وہکذا فی سائر الطرق، اور اسی طرح تمام طریقوں میں ہے بھائی، انما کا ذکر آئے گا، ما اور الا کا ذکر آئے گا، اور تقدیم کا ذکر آئے گا، ان تمام میں وہ قصر تعین کی مثالیں ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی افراد اور قلب کی مثالیں ہیں وہی مثالیں کس کی ہیں؟ قصر، بس قصر فرق یہ ہوگا، قصر افراد میں مخاطب کیا تھا؟ دونوں کا قائل تھا. اگر اسی کو قصر تعین کی مثال بنانا چاہتے ہیں تو دونوں میں وہ متردد تھا، یوں کہیں گے. اور جو مثال قصر قلب کی تھی، قصر قلب میں آپ نے زید کے لیے شاعری ثابت کی، اور مخاطب کس چیز کا قائل تھا؟ کتابت کا قائل تھا، یا کتابت کا قائل تھا، بلکہ متنافیین بناؤ. آپ نے زید کے لیے قیام ثابت کیا، مخاطب کس کا قائل تھا؟ فوت کا. تو یہ کس کی مثال بن گئی؟ قصر قلب. لیکن اگر اسی میں مخاطب متردد ہو کہ پتہ نہیں زید کے لیے قیام ثابت ہے یا، تو یہ کس کی مثال بن جائے گی؟ قصر تعین کی. ومنها النفی والاستثناء، قصر کا دوسرا طریقہ نفی اور استثناء ہے مولانا. کقولک فی قصره افرادا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں قصره، ای قصر الموصوف، قصر الموصوف میں کہتے ہیں، کون سا قصر الموصوف؟ افرادا، ای لیل حال کونه لیل افرادی، جبکہ وہ افراد کے لیے ہو. ما زید الا شاعر، یہ کس کی مثال ہے؟ قصر الموصوف ہے یا قصر الصفت؟ ماں کے بعد جو ذکر ہو وہ اس کی مثال ہے، تو ماں کے بعد موصوف ذکر ہو رہا ہے، تو ما زید قصر الموصوف کی مثال ہے. اور ما زید الا شاعر وقلبا، اور قصر قلب میں کیا کہیں گے؟ ما زید الا، تو دیکھو قصر افراد میں شاعری کا اثبات کیا، کس کی نفی کی؟ کتابت کی. اور شاعری اور کتابت جمع ہو سکتی ہیں جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ کس، تو یہ کس میں ہے؟ قصر افراد. اور ما زید الا قائم کے اندر آپ نے قیام ثابت کیا، تو کس کی نفی ہوئی؟ اور قیام اور قعود آپس میں متنافیین ہوتی ہیں، تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ قلب کی. وفی قصرها، اور قصر صفت کے اندر کہیں گے افرادا وقلبا، چونکہ یہ شرط قصر صفت میں تو بھئی متنافی ہونا یا متنافی نہ ہونا، یہ کس میں شرط ہے؟ قصر الموصوف، قصر الصفت میں، اسی لیے ایک مثال ذکر کریں گے. وفی قصرها افرادا وقلبا، اور قصر صفت میں افرادا اور قلبا کی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ ما شاعر الا زید. اب یہ مخاطب کا اعتبار، اگر وہ اشتراک کا قائل تھا تو یہ مثال کس کی؟ قصر افراد کی. اگر وہ عکس کا قائل تھا تو یہی مثال قصر قلب کی، اور اگر وہ متردد تھا تو یہی کس کی مثال؟ تعین کی. والکل یصلح مثالا للتعین، اور ان میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتی ہے کہ قصر تعین کی بھی مثال بنے. والتفاوت انما هو بحسب اعتقاد المخاطب، اور ان فرق کس ذریعے سے ہوگا؟ مخاطب کے اعتقاد کے اعتبار سے. اگر مخاطب شرکت کا قائل تو کس چیز کی مثال؟ افراد. اگر مخاطب عکس کا قائل تو، اور اگر مخاطب متردد تھا. ومنها انما، اور قصر کا تیسرا طریقہ انما کے ذریعے ہے، کا قولک فی قصرہ، جیسے کہ آپ کہتے ہیں قصرہ ای قصر موصوف، اور کون سا قصر موصوف؟ افرادی. انما زید کاتب، زید تو کاتب ہی ہے، ان زید تو کاتب تو کس کی نفی کی؟ شاعر. اور زید اور کتابت اور شاعری جمع ہو سکتے ہیں، تو یہ کس کی مثال؟ وقلبن، اور کسرے قلب میں کہتے ہیں انما زید قائم، زید کھڑا ہی ہے، تو کیا ثابت کیا؟ قیام. اور کس کی نفی کی؟ اور یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، تو یہ قصر قلب کی مثال. وفی قصرہا، اور قصر صفت کے اندر افرادن و قلبن، دیکھا یہاں وہ شرط نہیں ہے تو دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، انما قائم زید، زید ہی کھڑا ہے، تو یہ قصر قلب کی بھی مثال، قصر افراد کی بھی مثال، اور قصر. وفی دلائل الاعجاز، دلائل الاعجاز کے اندر ذکر ہے. اچھا جی، یہاں سے شیخ عبد القاہر کا مذہب ذکر کر رہے ہیں، مصنف کا مذہب ذکر ہوا، مصنف نے آپ کو کیا بتلایا؟ مصنف نے جہاں لا عاطفہ کی بات کی، عاطف بلا کے ذریعے، کیا بتایا؟ افراد کی بھی مثال ذکر کی اور قلب کی بھی. معلوم ہوا مصنف کے نزدیک عاطف بلا اس کے ذریعے قرار کریں گے قصر افراد میں بھی اور قصر قلب کی صورت میں بھی، جبکہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ یہ قصر قلب کے لیے تو آئے گا، قصر افراد کے لیے کون سا عطف بھی لا. اسی طرح انما کے اندر مصنف نے افراد کی الگ مثال ذکر کی، قلب کی الگ مثال ذکر کی، معلوم ہوا انما قصر افراد کے لیے بھی آتا ہے اور قصر، جبکہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ انما صرف قصر قلب کے لیے آتا ہے، قصر افراد کے لیے نہیں آتا. تو یہاں شیخ عبد القاہر کا مذہب ذکر کریں گے، اس سے رد کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے مصنف پر کہ بھئی آپ کی بات درست ہے، آپ نے افراد کی بھی مثال ذکر کی قلب کی بھی، حالانکہ یہ صرف افراد کے لیے آتا ہے قلب کے لیے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے صرف مذہب بتلانے ہو کہ مصنف کے نزدیک دونوں کے لیے آ سکتا ہے، شیخ عبد القاہر کے نزدیک صرف قصر ایک کے لیے. وفی دلائل الاعجاز، اور دلائل الاعجاز میں ہے ان انما، کہ انما جو ہے ولل عاطفت اور لائے عاطفہ، انما یستعملان فی الکلام المعتد به لقصر القلب دون الافرادی، کہ یہ استعمال ہوتے ہیں عطف بلا اور انما، یہ استعمال ہوتے ہیں فی الکلام ایسے کلام کے اندر، المعتد به جو قابل اعتبار بھی ہو، جو کسی شمار میں بھی ہو، یعنی بلیغ کلام ہو. کیا ہو؟ جو بلیغ ہی نہیں ہے وہ تو شمار بھی نہیں، اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. بلیغ کلام میں یہ مستعمل ہوتے ہیں لقصر القلب، کس کے لیے قصر؟ دون الافراد، نقص قصر افراد کے لیے. واشار الى سبب افادتی انما القصر بقوله لتضمنه معنى. اچھا یہاں سے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں، بھئی یہ انما قصر کے لیے کیوں آتا ہے، قصر کا فائدہ کیوں دیتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ما اور الا کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. انما کے کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ ما اور الا کا معنی پایا جاتا ہے. یہ مان واشار الى سبب افادت انما القصر، اور اشارہ کیا اس سبب کی طرف کہ انما فائدہ دیتا ہے قصر کا، بقول ہی اس قول کے ساتھ، لتضمنہ معنی ما و الا، کہ اس لیے کہ یہ انما متضمن ہوتا ہے ما اور الا کے معنی کو. واشار بلفظ التضمن, اور مصنف نے کیا کہا لتضمنه, یعنی انما متضمن ہوتا ہے اس کے اندر ما اور الا کا معنی اندر اس کے پایا جاتا ہے. معلوم ہوا مترادف نہیں ہے, مترادف ہے ہاں, اس کے اندر ما اور الا کا معنی پایا جاتا ہے. وَأَشَارَ بِلَفْزِ تَزَمُّنِ, اور تَزَمُّن کے لفظ سے اشارہ کر دیا مصنف نے الى انہو لیس بمعنی ما و الا, کہ یہ انما ما اور الا کے معنی میں نہیں ہوتا. اگر یہ ما اور الا کے معنی میں ہوتا پھر تو دونوں مترادف تھے, دونوں کیا تھے مترادف تھے. کہتے ہیں دونوں مترادف نہیں ہیں, دونوں میں فرق ہے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں انما استعمال ہوتا ہے اور ما اور الا کے ساتھ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں انما آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ما اور الا کے معنی کو متضمن ہے, ان کے معنی میں نہیں ہے. حتیٰ کانہما لفظان مترادفان, یہاں تک کہ گویا کہ وہ دو لفظ مترادف ہو جاتے, گویا کہ وہ دونوں کیا ہو جاتے بھائی. کانہما کیوں کہا, دیکھو نا یہ کہا کہ ما انما ما اور الا کے معنی میں نہیں ہے, ما اور الا کے, اگر ما اور الا کے معنی میں ہوتا تو دونوں کیا بن جاتے مترادف بن جاتے. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ لیس بمعنی ما و الا حتی انہما لفظانی مترادف, کہ یہ ما اور الا کے معنی میں نہیں ہے تاکہ دونوں مترادف بن جائیں, تاکہ دونوں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مترادف کی طرح بن جائیں. کیا بن جائیں, یعنی اگر ما انما کس کے معنی میں ہوتا ما اور الا, تو پھر یہ مترادف جیسے ہوتے مترادف پھر بھی نہ ہوتے. یہ کہنے کا مقصد ہے بھائی, کیوں پھر تو مترادف ہونا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں مترادف جیسے ہوتے, کہتے ہیں اس لیے کہ ما اور الا دو حرف ہیں اور انما کیا ہے ایک حرف ہے, اور جہاں پر ترادف ہو وہاں معنی بھی ایک جیسا ہونا چاہیے, لفظ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. ایک مفرد ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے. تو جب ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے تو یہ دونوں مترادف ہوتے یا مترادف جیسے ہو جاتے. اسی لیے کہا کانہما لفظان, اس فرق بین ان یکون فی الشیء معنی الشیء و ان یکون الشیء شیئا علی الاطلاق, اس لیے کہ فرق ہے اس بات میں, اس بات میں فرق ہے مولانا, کہ ایک چیز میں ایک چیز کا معنی پایا جائے. آپ کیا کہتے ہیں انما میں کس کا معنی ہے, ایک یہ ہے, اور ایک ہے کہ ما اور الا بعین ہی کس کی طرح ہو جائیں, انما بعین ہی کس کی طرح ہو جائے. تو اس میں فرق ہے مولانا, کیا ہے اس فرق بین ان یکون فی الشیء معنی الشیء, اس لیے کہ فرق ہے اس بات میں کہ ایک چیز میں دوسری چیز کا معنی پایا جائے. وَأَن يَكُونَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ, اور ایک چیز کیا ہو بعین ہی دوسری چیز ہو, حل الاطلاق ہر لحاظ سے. دونوں میں فرق ہے, ایک میں صرف معنی مشتمل ہے, معنی پر مشتمل ہے, اور دوسری میں بالکل دوسری طرح ہے. فَلَيْسَ, اسی لیے کہہ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے اسی لیے. پس لَيْسَ كُلُّ كَلَامٍ يَصِحُ فِيهِ مَا وَإِلَّا يَصِحُ فِيهِ إِنَّمَا, اس لیے ہر وہ کلام جس کے اندر ما اور الا صحیح ہو اس کے اندر انما کا صحیح ہو, انما صحیح نہیں ہوگا ہر وہ کلام. صرح بذلک الشیخ فی دلائل الاعجاز, جیسا کہ ذکر کیا شیخ عبدالقاہر نے دلائل الاعجاز کے اندر. ولما اختلفوا فی افادته القصر وفی تضمنه معنی ما و الا بینه بثلاثه اوجه, اب یہاں اختلاف آیا مولانا, اختلاف یہ کہ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ انما قصر کا فائدہ دیتا ہے یا قصر کا فائدہ. مصنف نے کیا ذکر کیا, انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے. تو اب اس کی وجہ سے تین دلیلیں ذکر کریں گے کہ انما قصر کا فائدہ دیتا ہے. تین کتنی دلیلیں, تین دلیل. کس وجہ سے, کیونکہ اختلاف آیا بعض علماء. ولم اختلفوا فی افادته القصر, اور جب اختلاف کیا علماء نے ان نما کا فائدہ دینے، کس چیز کا فائدہ دینے؟ فسر کا فائدہ دینے میں اختلاف کیا. وہ فی تضمنی ہی معنی ما و الا، اور اس بات نے کہ انما متضمن ہے ما اور الا کے، اس میں اختلاف کیا بعض علماء نے. تو بینہ بثلاثۃ وجوہ، اس کو بیان کیا تین طریقوں پر. فقال، پس فرمایا، لقول المفسرین، ایک دلیل یہ مفسرین کے قول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مصنف مفسرین کی. کیا ذکر دعویٰ کیا ہے؟ قصر کا فائدہ دیتا ہے، اور کس کو متضمن ہوتا ہے؟ ما اور الا کے، یہ دعویٰ. اور یہ کتنی دلیلیں دیں گے؟ پہلی دلیل مفسرین کا قول ذکر کریں گے کہ مفسرین کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ انما کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ قصر کے لیے آتا ہے، اور ما اور الا کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے، بھائی آپ بلاغت پڑھ رہے ہیں، بھائی بلاغت، اور مفسر تفسیر کے اندر بلاغت کا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ بلاغت کا. تو جب اس کو بلاغت کے نکات کا پتہ ہوگا تو وہ قرآن کی تفسیر کرے گا. تو مفسر خود محتاج ہوا اس علم کا، اور آپ اس علم کے اندر دلیل پکڑ رہے ہیں کس کے قول سے؟ مفسر کے قول سے. یہ تو بات درست نہیں. تو جواب دیا والا نا، عام مفسرین یہاں نہیں مراد، عرب عربا مراد ہیں، خالص عرب مراد ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، اور دوسرے اسی طرح بعض تابعین جو بڑے کیا تھے، خالص عرب ہیں اور عرب کی لغات کو جانتے ہیں. انہوں نے انما، تو ان کی اپنی لغت ہے، یہ کیا ہے ان کی، اور ان کی اپنے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ انما سے انہوں نے کیا معنی اخذ کیا ہے، قصر کا معنی اخذ کیا. تو ان کا قصر کا معنی اخذ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ انما کے اندر کیا معنی ہے، قصر کا معنی ہے. فقال لقول المفسرین، مفسرین کے قول کی وجہ سے کیا قرآن میں ہے مولانا، انما حرم علیکم المیتۃ. اچھا تقریر سن لو بھائی، اس میں دو قراتیں، تین قراتیں ہیں. ایک یہ قرات، انما حرم علیکم المیتۃ، یہ ایک ترکیب، ایک قرات ہوئی. دوسری یوں ہے مولانا، انما حرم علیکم المیتۃ، میتا پر کیا ہے؟ رفع. تیسری قرات، انما حرم علیکم المیتۃ. پہلی قرات کیا ہوئی؟ میتا منصوب ہے اور حرم مبنی للفاعل ہے، معروف فعل معروف ہے. دوسری ترکیب، انما حرم میتا، تو یہاں پھر بھی حرم مبنی لیل فاعل فعل معروف ہے، اور میتا کو کیا پڑھا آپ نے؟ مرفوع پڑھا. تیسری کیا ہے؟ ہاں، اس صورت میں حرم فعل مجھول اور المیتا کیا ہے؟ نائب فاعل مرفوع ہے. تین قراتیں ہوئی، تین قراتیں. تو مفسرین فرماتے ہیں، دیکھیے اب ان کی ترکیبیں ذرا دیکھ لو، ساری بحث ترکیب سے متعلق ہے. ایک یہ عبارت جو متن میں دیکھو، انما حرم علیکم المیتۃ، یہ جو انما ہے نا، انما، یہ انا تو حروف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے. ما کیا ہے؟ اب پہلے یہ ترکیب کرتے ہیں، انا حروف حرف حروف مشبہ بالفعل، ما کافہ، حرما فعل، ہوا ضمیر فاعل جو راجع کس کو؟ اللہ کو. علیکم جار مجرور کس سے متعلق؟ حرما. المیتتا منصوب لفظا کیا بنے گا؟ مفعول. یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر حرام کیا وہ میتا ہی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر میتا ہی حرام کیا ہے. یہ ایک قرات ہوئی. تو آپ نے ما کو کیا بنایا؟ ما، ما کافہ بنایا. آپ دوسری ترکیب کے اندر حرما اسی طرح ہے، اور حرما جب تک اسی طرح ہے المیتا مفعول ہی بنا سکتے ہیں، اور حالانکہ دوسری قرات میں تو میتا کیا آیا؟ مرفوع. اب ہم ترکیب بدلیں گے، اب ہم ما کو موصولہ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ موصولہ بنائیں گے. تو دیکھیے، انا حرف از حروف مشبہ بل ما موصولہ، اور موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، اور صلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف راجع ہو؟ موصول کی طرف. تو حرم فعل ہو ضمیر یہاں محذوف ہے، جو کس کو راجع؟ ما موصولہ کو. علیکم جار مجرور کس سے متعلق؟ حرم فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا. موصول صلہ مل کر انا کا اسم، موصول صلہ مل کر انا کا، اور المیتت انا کی خبر. المیتت انا کی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الذی حرم، یقیناً وہ جس کو کہ حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر، وہ کیا ہے؟ المیتت، وہ کیا ہے؟ میتہ. دوسری ترکیب آ گئی. اب ہماری بحث اسی دو ان دو ترکیبوں سے ہے. اچھا، تو ایک قرات میں آپ نے پہلی میں میتا کو کیا پڑھا؟
منصور.
دوسری میں کیا پڑھا؟
منصور.
اچھا، اور پہلی میں ماں کو کیا بنایا؟ ماں کافا بنایا. تو معلوم ہو یہ انما ہو گیا، اور انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ سر یہ ہمارا دعویٰ، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا. دوسری صورت میں ہم نے ماں کو کیا بنایا؟ اور ماں موصولہ معرفہ نکرہ ہے، معرفہ ہے. تو انا کا اسم بھی معرفہ ہوا، اور المیتا تو اس کی خبر بھی کیا ہوئی؟ معرفہ. اور معرفہ مبتدا خبر بھی معرفہ آ جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ حسر کا. کس چیز کا؟ حسر کا فائدہ دیتی ہے. تو بھائی میتا پر آپ نے رفع پڑھا، کلام نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ حسر کا فائدہ دیا. اور جب آپ نے انما پڑھا تو اس صورت میں بھی کلام کس کا فائدہ دے گا؟ حسر ہی کا کلام کو فائدہ دینا چاہیے، تاکہ دونوں کلام، دونوں قراتیں ایک جیسی ہو جائیں، دونوں قراتیں ہو جائیں. کیونکہ جب رفع پڑھا تھا کس چیز کا فائدہ تھا؟ اس میں تو کسی کو اشکال ہی نہیں مولانا، کیونکہ خبر بھی معرفہ، مبتدا بھی معرفہ، انا کا اسم بھی اور انا کی خبر بھی. کس چیز کا فائدہ؟ حسر کا. تو جب انما آپ نے پڑھا، ما کافا کو بنایا، اس کو بھی کس چیز کا فائدہ دینا چاہیے؟ حسر کا فائدہ. کیوں؟ تاکہ دونوں قراتیں کیا ہو جائیں؟ کیونکہ قراتوں میں مطابقت ہونا واجب ہے مولانا، قراتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. لفظوں اعراب وغیرہ میں کچھ اختلاف آ سکتا ہے، لیکن معنی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی ہونا چاہیے. اور اگر مولانا، چلیے وہ آگے بحث آئے گی. دیکھیے بھائی، لقول المفسرین، بوجہ مفسرین کے اس قول میں کہ انما حرم علیکم المیتۃ بالنسب، نسب کے ساتھ معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ ما حرم علیکم الا المیتۃ، نہیں حرام کیا گیا تمہارے اوپر مگر. تو دیکھو انما کا ترجمہ کس سے کیا؟ ما اور الا سے کیا. وہذا المعنی هو المطابق لقراءة الرفع، اور یہی معنی جو ہے حسر والا، یہ مطابق ہے کس کے؟ رفع کی قراءت کے. اے رفع رفع المیتتی، میتا کے رفع کے. وتقریر هذا الكلام، اور اس کلام کی تقریر یہ ہے، ان فی الآیۃ ثلاث قراءات، کس آیت میں کتنی قراءتیں ہیں؟ تین قراءتیں ہیں. قراءتن ہونا چاہیے، قراءاتن ہونا چاہیے بھائی. کیوں بھائی؟ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز کیا آ رہی ہے؟ جمع مجرور. تو قراءاتن ہونا چاہیے، یہاں ایک اور الف ہونا چاہیے، کہ آیت کے اندر تین قراءتیں ہیں. حرم مبنی للفاعل، حرم مبنی للفاعل، مع نصب المیتۃ، میتا کے نصب کے ساتھ، ورفعها، اور میتا کے رفع کے ساتھ دو قراتیں ہوئیں. وحرم مبنی للمفعول, اور حرم مبنی للمفعول پڑھیں مولانا, یعنی فعل مجھول پڑھیں. مع رفع المیتتی, اور کس کے رفع کے ساتھ؟ میتا کے رفع کے ساتھ کس کو پڑھیں گے؟ قضا فی التفسیر القواشی, جیسے کہ تفسیر قواشی میں ہے. تفسیر قواشی یہ مولانا امام موفق الدین احمد ابن یوسف فقہاء شافعیہ میں سے گزرے ہیں. قواشہ ایک مقام ہے, اس کے رہنے والے تھے. کس کے رہنے والے؟ اچھا جی. اور یہ 590 ہجری سے 680 ہجری ان کا زمانہ ہے. 590 ہجری سے ہجری, یعنی کس صدی کے ہوئے؟ پانچویں کے, چھٹی کے جی؟ بھائی وہ ایک تو گزر ہی گئی, اس کو چھوڑ دو. ہاں چھٹی کے نہیں, ساتویں صدی کے کہو. ساتویں 680 یا ساتویں صدی ہے. 680 کا مطلب ہے 600 گزر گئی, 6 صدیاں, اور یہ 80 یہ ساتویں صدی چل رہی ہے. تو ساتویں صدی کے ہیں مولانا, اور بڑے ولی اللہ اور صاحب کرامات تھے. تو ان کی تفسیر جو ہے اس کا نام تو حقائق, کیا نام ہے اس کا؟ کشف الحقائق کہتے ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے, لیکن تفسیر قواشی کے نام سے یہ مشہور ہوئی. بھائی کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ تین قراتیں ذکر کی ہیں. دیکھیے بھائی, فعل القراءۃ الاولى, پہلی قرات کے مطابق ما, لفظ ما فی انما, کس کے اندر؟ انما کے اندر. کافتن کیا ہے؟ کافہ ہے. اذ لو کانت موصولتن, اس لیے کہ اگر یہ ما موصولہ ہوتا. بھائی ما کو ذرا موصولہ بناؤ, اوپر آؤ عبارت میں متن میں, انما حرم علیکم المیتۃ, اسی صورت میں ذرا ما کو موصولہ بنائیں, کیا خرابی لازم آئے گی؟ حرم فعل اور المیتا اس کا مفعول. میتا تب پڑھے نا, ماں کو جو کافا ہم نے بنایا وہی صورت ذہن میں رکھو. اب ذرا اسی صورت میں ماں کو کیا بنا دو؟ موصولہ بناؤ. تو کہتے ہیں دو خرابیاں لازم آئیں گی, دو خرابیاں, اس لیے کہ ترکیب کرو. ان حرف حروف مشبہ بال ماں کون سا؟ ماں موصولہ. حرم فعل ہوا ضمیر اس میں علیکم جار مجرور متعلق حرم سے, اور المیتا کیا ہوا؟ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا, موصول صلہ مل کر انا کا اسم. دو خرابیاں ہوئی مولانا. انا کا اسم تو بن گیا, خبر کدھر ہے؟ انا بغیر خبر کے آ گیا, بغیر خبر کے بنایا نہیں. وہی نصب میں اگر ہم ماں کو موصولہ بنا دیں تو یہ خرابی آتی ہے. اور دوسری خرابی یہ کہ عائد بھی کوئی نہیں. ہم نے کہا تھا کہ صلے میں کوئی عائد ہونا چاہیے جو کس کی طرف لوٹے, بھی نہیں آیا. تو دو خرابیاں لازم آتی. اذ لو کانت موصولتن, اس لیے کہ اگر یہ ماں موصولہ ہوتا لبق یا انا بلا خبر ان, تو انا باقی رہتا بغیر کسی خبر کے. ول موصول بلا عائد, اور موصول باقی رہ جاتا بغیر کسی عائد. وعلی الثانیہ, اور دوسری قرات پر, دوسری کون سی تھی؟ انما حرم علیکم المیتۃ موصولۃ. بھائی یہ کیا ہے جی؟ میتا ما موصولہ ہے مولانا. لیکون المیتۃ خبرن, تاکہ میتا کیا بن جائے؟ اذ لا یصح ارتفاعها بحرم المبنی للفاعل, اس لیے کہ صحیح نہیں ہے میتا کو رفع دینا کس کے ساتھ؟ حرما, جو کہ مبنی لیل فاعل ہے, اس کے ساتھ تو رفع دے نہیں سکتے, کیونکہ فعل تو حرما ہی آ رہا ہے. تو لازمن اب اس کو کیا بنانا پڑے گا بھائی؟ انما حرما ہی پڑھے ہیں, تو حرما کی وجہ سے میتا رفع مرفوع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا یہ اس کا مفعول ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کیا ہے؟ انا کی خبر ہے. تو اس صورت میں اس کا رفع ہی صحیح نہیں تھا، حرمہ مبنی للفاعل کی وجہ سے، علامہ لا یخفا بنا بر اس کے جو کہ پوشیدہ نہیں. والمعنی معنی یہ ہے ان الذی حرمہ اللہ علیکم ہو المیتۃ، یقیناً وہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر وہ مردار ہی ہے. وہذا یفید القصر، اور یہ فائدہ دیتا ہے قصر کا، الامام الرب وجہ اس کے جو گزر گئی فی تعریف المسند، کس کی بحث میں؟ تعریف مسند کی، مسند کے معرفہ لانے کی بحث میں. من ان نحو، کہ اس جیسی مثالیں جو ہیں، المنطلق زید و زید المنطلق یفید حسر الانطلاق علی زید، ان کی یہ مثالیں فائدہ دیتی ہیں حسر انطلاق کا، کس میں؟ زید میں انطلاق بند ہو جانے کا. بھئی المنطلق زید آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مسند کو جب معرفہ لائیں گے اور وہ کیا ہوگا؟ معرف بالعامل جنس، وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ حسر کا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ چاہے معرف بالعامل جنس مبتدا بنا دیں چاہے اس کو خبر بنا دیں، تو المنطلق زید معرف باللام کو مبتدا بنایا، زید کو خبر، پھر بھی اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ حسر کا. کیا معنی؟ انطلاق بند ہے کس میں؟ اور اگر آپ اس کا عکس کریں، زید کو مبتدا بنائیں اور معرف بالعامل جنس کو کیا بنا دیں؟ خبر، پھر بھی یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ حسر کا. کیا معنی؟ کہ انطلاق بند ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر. تو یہ جو اوپر کلام ہوا نا، ان الذی حرمہ اللہ علیکم ہو المیتۃ، یہ بھی المنطلق زید کی طرف ہوا، کی طرح ہوا، یہ بھی کس کی طرح ہوا؟ اس کی طرح کیسے ہوا بھئی؟ یوں ہوگا، المحرم ہو المیتۃ، المحرم ہو بھئی آپ نے نہیں پڑھا، اس میں فاعل اس میں مفعول پہ جو الف لام داخل ہو وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. تو المحرم الذی حرمہ، الذی جی، تو یہاں بھی اسی طرح ہوا. یفیدھا فاذا کان انما متضمنا معنی ما و الا، بس جب انما متضمن ہوا ما اور الا کے معنی کو، و کان معنی القرات الاولى، اور قرات اولى کا کیا معنی تھا؟ ما حرم اللہ علیکم الا المیتۃ، تو معنی بیان کر رہے نا بھائی، معنی کیا تھا؟ انما ما کافہ بنا لو، پھر بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اوپر متن میں آؤ، انما حرم علیکم المیتۃ نصب معناہ کیا ہے؟ ما حرم علیکم الا المیتۃ. تو دیکھو انما کی وجہ سے معنی کیا کر رہے ہیں؟ ما حرم علیکم الا المیتۃ، یہی بات تو کر رہے ہیں. وکان معنی القرات الاولى، قرات اولى کا معنی یہ تھا، ما حرم اللہ علیکم الا المیتۃ، نہیں حرام کیا تمہارے اوپر اللہ نے مگر مردار کو. تو کانت مطابقتا للقرات الثانیہ، تو یہ قرات اولى بھی مطابق ہو گئی کس کے؟ قرات ثانیہ کے. ہاں یوں سمجھیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر میتا کے اندر نصب پڑھنا بھی جائز اور یہاں پر رفع پڑھنا بھی جائز. جب انہوں نے نصب کی قرات لکھی تو رفع کی صورت میں تو قصر آ رہا تھا، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو نصب کی صورت میں بھی کیا تسلیم کرو؟ قصر تسلیم کرو. اور یہ ما اور الا کا معنی اس کو دینا چاہیے تاکہ دونوں قراتیں آپس میں کیا ہو جائیں؟ مطابق ہو جائیں. وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مُطَابِقَةً وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ مُطَابِقَةً لَهَا، ورنہ یہ قرآن اس کے مطابق اگر یہاں مَا اور إِلَّا کے ساتھ ترجمہ نہ کریں. لِفَادَتِهَا الْقَصْرِ، اس لیے کہ ثانی کس چیز کا؟ لِفَادَتِهَا الْقَصْرَ، اس لیے کہ ثانی کس چیز کا فائدہ دے رہی تھی؟ قصر کا. فمراد السکاکی والمصنف بقراءة النصب والرفع هي القراءة الاولى والثانية. چنانچہ سکاکی کی مراد اور مصنف کی مراد قراءة النصب اور قراءة الرفع سے کون کون سے قراءتیں ہیں؟ بھائی رفع کی نصب میں تو ایک ہی قرات ہو گئی انما حرم علیکم المیتۃ، اور رفع میں دو ہو گئی انما حرم علیکم المیتۃ اور انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہ رفع والی سے کون سی مراد ہے، حرم یا حرم والی؟ حرم والی مراد ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں، حرم والی مراد نہیں، اور یہی مراد ہے علامہ سرکاتی اور مصنف کی بقراءت نصب کی اور رفع کی قراءت سے، کیا ہی القراءت الاولى والثانیہ، قراءت اولى اور ولہذا لم يتعرض للاختلاف فی لفظ حرم بل فی لفظ المیتۃ رفعا و نصبا، اسی لیے وہ درپے نہیں ہوئے اس اختلاف کے جو کس لفظ میں ہے، حرمہ یا حرمہ کے لفظ میں ہے، حرمہ کے لفظ میں ہے، بل فی لفظ المیتتی، بلکہ انہوں نے کس کی بات کی ہے، صرف میتہ کے لفظ میں جو رفع اور نصب ہے، تو حرمہ اسی طرح رہے گا، میتہ میں رفع بھی اور نصب بھی آیا. وَأَمَّا عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ، باقی تیسری قرآت جو ہے، اعنی رفع المیتتی، کون سی ہے مولانا؟ میتہ کا رفع. وحرم مبنی للمفعول، اور حرم فعل مجهول جب پڑھیں آپ، تو اس صورت میں آپ مولانا ذرا مجهول پڑھیں متن پہ آئیں، انما حرم علیکم المیتۃ، اس صورت میں ماں کو کافہ بنانا بھی صحیح اور ماں کو موصولہ بنانا بھی، ماں موصولہ بنائیں گے تو کیسے ہوگا، ان الذی، ماں کو کافہ بنائیں، انما حرم علیکم ال، تو میتت کو حرم کا کیا بنا دو، ماں کون سا بنایا، اب ماں کو موصولہ بناؤ، ان الذی حرم علیکم هو المیتت، تو حرم کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل بنا لو، اور المیتا کو کیا بنا لو، خبر بنا لو. صورت سمجھ میں آئی؟ فیحتمل، اس صورت میں مولانا یہ بھی احتمال ہے، یکون ما کافتن، کہ ما کیا ہو، کافہ ہو، ای ما حرم علیکم الا المیتۃ، تو اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا، نہیں حرام کیا گیا تمہارے اوپر مگر میتا ہی. وان تکون موصولتن، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ما موصولہ ہو، ای ان الذی حرم علیکم هو المیتۃ، یقینا وہ جس کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے وہ میتا ہے. وَيُرَجَّحُ هَذَا بِبَقَائِ إِنَّ عَامِلَةً عَلَى مَا هُوَ أَصْلُهَا، اچھا انما حرمہ کے اندر ماں کو کیا بنانا جائز، کافہ بنانا بھی جائز اور موصولہ بنانا بھی جائز، لیکن ترجیح کس کو ہے، ماں کو موصولہ بنانے کو ترجیح ہے، کیوں، اس لیے کہ انہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، تو ماں کو موصولہ بناؤ گے تو ہم کہیں گے یہ موصول محلن کیا ہے، منصوب، اگر ماں کو کافہ بنا دو تو انہ کو ہم عمل سے کیا کر لیں گے، روک لیں گے، اور انہ کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اگر ماں کو کافہ بنائے تو اس کو عمل سے روکنا لازم آتا ہے، ماں کو موصولہ بنائے تو اس کو عامل بنانا لازم آتا ہے، اور اصل کیا ہے، عامل بناؤ اس کو، اس کو عمل کرنا چاہیے، تو لہذا اس کو قرات، اس کو ماں کو کیا بنانا بہتر ہے، تاکہ انہ اپنی اصل پر برقرار رہے بغیر کسی وجہ کے ہمیں اصل سے عدول نہ کرنا پڑ. وَيُرَجَّحُ هَذَا، اور یہ ماں کو موصولہ بنانا، یہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، بِبَقَائِ إِنَّ عَامِلَةً، کہ اِنَّ اس صورت میں کیا ہوگا، اِنَّ کے بِبَقَائِ إِنَّ عَامِلَةً، اِنَّ کے باقی عاملہ باقی رہنے کے ساتھ، عَلَام وَأَصْلُحَا، بِنَا بَرْ اس کے جو کہ اس کی اصل ہے. وَبَعْضُهُمْ تَوَحَمَا، بعضوں نے یہ وہم کیا تھا، بھئی دو قراتیں ذکر کی، نصب اور رفع، علامہ تفتزانی بتلا رہے ہیں کہ رفع سے کون سی مراد ہے، حرم مجهول والی یا معروف والی، معروف والی، بعضوں نے یہ وہم سمجھا کہ رفع سے کون سی مراد ہے، فعل مجہول والی، کہتے ہیں یہ درست نہیں. وبعضهم توهم، بعضوں نے یہ وہم کیا، ان مراد السکاکی والمصنف، سکاکی اور مصنف کی مراد بقراءۃ الرفع، رفع کی قراءت کے ساتھ کیا مراد ہے، هذه القراءۃ الثالث، یہ تیسری قراءت مراد ہے. فطالبهما بالسبب فی اختیار کونها موصولۃ مع ان الزجاج اختار انها کافۃ. تو انہوں نے یہ سمجھا شاید مصنف یہ ماں کو موصولہ قرار دے رہے ہیں، اور ماں موصولہ قرار دینے کی صورت میں اول معرفہ بن جاتا ہے اور خبر بھی معرفہ، اور دونوں معرفہ ہوں تو کیا بن جائے گا، حصر کا فائدہ دے گا. تو کہتے ہیں اس ماں کو آپ نے موصولہ بنایا، کیوں موصولہ بنایا، بعض اعتراض کر رہے ہیں اس ماں کو موصولہ کیوں بنایا، اس ماں کو کافہ بنانا بھی تو جائز تھا، بلکہ امام زجاج نے باقاعدہ تصریح کی ہے کہ یہ ماں کیا ہے، کافہ ہے، اور انہوں نے دلیل دی ہے اس کی کہ دیکھو ماں ملا ہوا ہے انا کے ساتھ، اور جب یہ ماں حرف ہو یعنی ماں کافہ ہو، انا کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، یہ ضابطہ ہے عربی کا، اور جب یہ ماں موصولہ ہو اس کو انا سے جدا کر کے لکھتے ہیں، انا الگ لکھتے ہیں ماں الگ، تو ماں جب بھی ساتھ ملا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ماں کون سا ہے، کافا ہے. ماں جب بھی الگ ہو اس کا مطلب ہے یہ کون سا ہے، ماں موصولہ. تو امام زجاج نے فرمایا یہ انا کے ساتھ ملا ہوا لکھا ہے، لہذا یہ ماں کون سا ہے، کافا ہے. اور اے علامہ سکاکی اور علامہ مصنف، آپ نے کہا ماں کو موصولہ بناؤ، تو آپ نے موصولہ بنانے کو ترجیح کیوں دی، بھائی اس کو کیوں اختیار کیا، حالانکہ امام زجاج تو اس کو ماں کافہ بنانے کی بھی اجازت دے رہے. تو جواب مولانا گزر گیا، علامہ تفتازانی نے بتلا دیا کہ بھائی رفع کی قراءت سے یہ والی قراءت مراد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری قراءت مراد ہے، اور اس میں تو ماں کو موصولہ ہی بنانا پڑے گا، موصولہ. باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں موصولہ کو کیوں ترجیح ہے، کہتے ہیں وجہ ابھی ہم نے بیان کر دی کہ انا کو اپنی اصل پر باقی رکھنا پڑے گا یہاں، کہ اگر ماں کو موصولہ بناؤ گے تو انا اپنی اصل پر باقی رہے گا، اگر ماں کو کافہ بناؤ گے تو انا اپنی اصل پر باقی
نہیں.
اس کا سبب بھی ہم نے ذکر کر دیا. باقی یہ بات کہ امام زجاج نے اگر یہ فرمایا کہ ماں کافہ ہی ہے ماں موصولہ تو یہ بات بھی درست نہیں مولانا، اس لیے کہ یہ قرآن کا رسم الخط ہے، اور قرآن کا رسم الخط عربی ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ہونا ضروری نہیں. قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے مولانا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تھا اسی کے مطابق لکھا گیا، تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ضابطے کے خلاف لکھا گیا، اور اس کی بہت سی وجوہات پھر علماء ذکر کرتے ہیں. وہ دوسرے ایک دلیل یہ ہو گئے ولی قول نحاتی، اور دوسری وجہ نحمیوں کا یہ قول ہے، دعویٰ کیا تھا کہ انما کس لیے آتا ہے، قصر کے لیے آتا ہے. ایک بات دلیل گزر گئی کہ مفسرین کا یہ قول وہ ذکر تفصیل ذکر گئی، دوسری دلیل نحات کے اس قول کی وجہ سے وہ نحوی، انما لاثبات ما یذکر عدہ ونفی ما سواہ. علماء نحو ذکر کرتے ہیں کہ انما کس لیے آتا ہے، لاثبات ما یذکر بعدہ، وہ چیز جو اس کے بعد ذکر کی جائے اس کے اس بات کے لیے آتا ہے، ونفی ما سوا ہو، اور ما سوا کی کیا کرتا ہے، تو انما مذکور کا اس بات کرتا ہے اور غیر مذکور کی نفی کرتا ہے. نحویوں کا یہ قول بتلاتا ہے یہ کہ انما حصر کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ حصر میں بھی ایک مذکور کا اس بات ہوتا ہے اور غیر مذکور کی نفی ہوتی ہے. یا عام نحوی نہیں مراد مولانا، میں اور آپ نہیں مراد بھائی، کہ نحوی کیا کہتے ہیں، نحوی کہتے ہیں کہ انما اس بات کرتا ہے مذکور کا اور نفی کرتا ہے ما عدا کی، یہ عام نحوی نہیں مراد. وہ نحوی مراد ہیں جنہوں نے عرب کے بستی بستی گھومتے رہے اور لغت عرب کو تلاش کرتے رہے، اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کلام عرب میں جستجو کر کے، تلاش کر کے، استقراء کے ذریعے، کہ انما کیا کرتا ہے؟ مذکور کا اثبات کرتا ہے اور مادہ کی، کیونکہ انہوں نے عرب کے کلام میں ڈھونڈا کہ عرب اسی لیے انما کو استعمال کرتے ہیں. جیسے امام سیبوئے ہیں مولانا، جو تقریباً 20-25-30 سال تک ایک ایک بستی میں گھومتے رہے، اور یہ جو آج آپ کے سامنے فن نحو مدون ہے، یہ انہیں کی کوششوں کا نتیجہ. اسی طرح اور بڑے بڑے ائمہ تھے مولانا، انہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اس کوشش میں بسر کر دی. مولانا آپ کی طرح ایک جگہ بیٹھے مزے سے سارے سبق چل رہے ہیں بھائی، اس طرح نہیں، ایک ایک ضابطے کے لیے مولانا وہ ڈھونڈ رہے ہیں بستی بستی کے اندر، اور عربوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان سے گفتگو کے دوران ان کی باتوں پر غور کرتے ہیں مولانا، اشعار عرب کے ڈھونڈتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ قواعد کو اخذ کرتے ہیں. وہ نحوی مراد ہیں. سمجھ میں آئے؟ نحوی مراد. اے سوا ما یذکر بعدہ، ما سواہ کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ بتلا رہے والا نا ما کو راجع ہے. انما اس بات کے لیے آتا ہے جس کو ذکر کیا جائے انما کے بعد، اور نفی کے لیے آتا ہے اس کے علاوہ، یعنی نفی ما یذکر بعد، سوا ما یذکر بعد، علاوہ اس کے جس کو اس کے بعد ذکر کیا گیا. اما فی قصر الموصوف، قصر موصوف میں جیسے انما زیدون قائم، کس میں قصر ہے بھائی؟ انما کے بعد جو آئے گا اس کا قصر ہوگا، تو انما زید قائم، انما کے بعد کیا ہے؟ زید موصوف، اس کو کس میں بند کیا؟ فہو لاثبات قیام زید، یہ زید کے قیام کا اثبات کرتا ہے کے لیے ہے. ونفی ما سواہ من القعود، اور نفی کے لیے ہے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی کہ قعود. ونحوہ اس جیسے. وَأَمَّا فِي الْقَصْرِ صِفَتِ، اور قصر صفت کے اندر جیسے انما یقوم زید فَهُوَ لِإِثْبَاتِ قِيَامِهِ وَنَفْيِ مَا سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ عَمْرٍ وَبَكْرٍ وَغَيْرِهِمَا، اس لیے کہ یہ کلام جو ہے قیام کا اثبات کرتا ہے کس کے لیے؟ زید کے، زید کے قیام کا اثبات کرتا ہے، اور ما سوا کے قیام کی نفی کرتا ہے، چاہے عمر ہو، بکر وغیرہ ہو. بسم الله هذا هو المرام والله اعلم حقيقه الكلام